करते वक्त आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मत कीजिएगा, जिनके बारे में तकरीबन ओपिनियन क्लियर है कि हाँ भाई इसका जवाब क्या मिलेगा। कोई आपके सामने कोई वाकई ऐसा सवाल आता हो कि जो आपकी किसी मुश्किल को आसान कर दे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, जो हमारी सोसाइटी में जब वो क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई बात नहीं बननी है, यहाँ सिर्फ एक डिस्प्यूटेड इशू दोबारा फ्लोट होना है। तो ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिएगा, कौन से क्वेश्चन सिंसियरिटी के साथ कीजिएगा, पूरे खुलूस से कीजिएगा। वो क्वेश्चन जिनको आप कल खुदा के सामने जवाब दे सकें कि आपने इतने लोगों का वक्त क्यों लिया, यानी कोई वाकई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसके पीछे हम ये कह सकें कि हाँ मैंने कुछ लोगों का वक्त लिया है और वो वक्त मैंने अल्लाह के सामने जवाब दिया हूँ कि मैंने क्यों दिया है। हमें जो जवाब देते वक्त कोशिश करनी होगी वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देते वक्त रियलिटी को, जो हकीकत है, उसको बयान करें, और जवाब देते वक्त हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी को हर्ट ना करें। अगर कोई बात ऐसी कहनी है जो किसी के जहन में शायद मुखालिफत में आए, कोई समझता हो कि नहीं ये बात इस तरह से नहीं है, तो हम उसको इस तरीके से कहने की कोशिश करेंगे कि कोई हर्ट ना हो और किसी को तकलीफ दे इसमें ना एहसास हो। ओवरऑल जो इस वक्त की सिचुएशन है, पहले मैं उसको आपके सामने बयान कर दूं ताकि आप फिर उसके हिसाब से जो भी आप सवालात बयान करने की कोशिश करें। मेरा अपना जहन ये कहता है कि पाकिस्तान की कौम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रही है। मैं अपने तौर पर पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल को बहुत अच्छा देखता हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म रखते हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, गरचे इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और जो कोई भी देखेगा वो शायद उस सूरत हाल से डरेगा, लेकिन मेरा अपना जहन ये कहता है कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा है। अलबत्ता ये ट्रांजिशनल पीरियड है जो हमें गुजारना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तानी कौम एक बचपने से निकल कर लड़कपन में दाखिल हो गई है और कुछ वक्त और इसी तरह प्रेशराइज रहेंगे और शायद फिर वो वक्त आएगा जब ये एक संजीदा और जवान कौम की सूरत में जाहिर होगी। तो ये जो बीच का टाइम है ये बहुत सख्त टाइम होता है, यानी किसी एक इसको मिसाल के तौर पर इस तरह से कहा जाता है कि जैसे कोई यतीम बच्चा हो, कोई एक यतीम बच्चे का चाइल्डहुड होता है और एक वो मैच्योर हो चुका होता है, लेकिन बीच में जो वक्त गुजरता है उस बेचारे का वो बहुत सख्त वक्त गुजरता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ लोग चाहते हैं कि उसको पहले से जिस तरह से दबाए हुए थे अभी फिर दबाने की कोशिश करें। पाकिस्तानी कौम ऐसी एक जगह के ऊपर है। पाकिस्तान इस वक्त ओपन बैटल फील्ड है, ओपन बिल्कुल, हर एक के लिए आज़ाद है, जो काम करना चाहे उसके लिए आज़ाद हुआ हुआ है। तो मेरा अपने ख्याल है कि हमारे हमसाये में जितनी सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जितने भी मुल्कों की हैं, वो सब पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से एक्टिव हैं, सब के सब एक्टिव हैं, और उसके ऊपर एडिशनल सुपर पावर्स की जो सर्विसेज हैं वो भी एक्टिव हैं। तो जो जितनी खुद पाकिस्तान की अपनी एजेंसीज हैं, फिर रीजनल एजेंसीज हैं और फिर सुपर पावर्स की एजेंसीज हैं, वो सब के सब पाकिस्तान के अंदर फुली फंक्शनल ऑपरेटिव हैं। अब आप इसका सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लामाबाद के अंदर जो नई अमेरिकन एम्बेसी बन रही है वो 6000 एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर। पूरी दुनिया के अंदर एक एम्बेसी अमेरिका की और है जिसके अंदर इससे ज्यादा है, वो इराक के अंदर है जहां 15000 एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, अब यकीनी बात है कि 6000 लोग एम्प्लॉयज ये किसी एम्बेसी के अंदर ऑपरेटर्स और पता नहीं कंप्यूटर पंचमैन ये सब नहीं हो सकते, ये कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर फॉरनर्स के काम करने की। अब इसी तरीके से ISI ने कितना काम किया है, फिर इंडियंस ने कितना काम किया है, अफगान्स ने कितना काम किया है, ईरानियों का भी काम है उसके अंदर, सऊदियों ने कितना काम किया है। पाकिस्तान बैटल फील्ड है इस पर और ओपन फील्ड है, जो जिस तरह से करना चाहे वो इस मुल्क के अंदर काम कर रहा है, और कोई इस बात का ख्याल नहीं कर रहा कि खुद पाकिस्तानियों पर इन चीजों का असर क्या पड़ेगा। हमारे सामने अफगान जंग हुई है और जब अफगान जंग खेली जा रही थी यहाँ पर, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि जब अफगान जंग खत्म हो जाएगी तो ये एक सोसाइटी है, ये कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है जहां से आप एक पुर्जे को खोलना शुरू करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ सही करने के बाद उन पुर्जों को ऐसे ही स्क्रू लगा के बंद कर देंगे। ये एक सोसाइटी है, इसके अपने डायनेमिक्स होते हैं। जब आप उसको छेड़ देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने डायनेमिक्स में आगे बढ़ती रहती है, وہ اپنے کاموں کو کرتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہوتا اور کسی کو بینیفٹ بھی نہیں ہوتا. تو ہم ایک بہت برا تجربہ 10 سال کا دیکھ چکے ہیں 1980 سے تقریباً 88-90 تک کا, اور اس کے بعد اب دوبارہ ہم اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ٹف ہے اور کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے, بالکل ایسی جیسے طالبان کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے. طالبان کوئی ایک گروپ نہیں ہے, طالبان بہت سارے گروپس کا ایک کلیکٹو نیم ہے, اور ان بہت سارے گروپس کے اندر ان کی ایفیلیشن بہت ساری پارٹیز سے ہیں. تو کبھی آپ کو طالبان ایسے بھی نظر آئیں گے جو ہمارے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں, کبھی طالبان ایسے نظر آئیں گے جو امریکنز کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں, کبھی طالبان جو ہیں وہ افغان حکومت کے حامی بھی ہوتے ہیں, کبھی طالبان انڈینز کے حامی بھی ہوتے ہیں. تو طالبان بھی ایک ایسی ایک چیز بن گئی ہے, جو چاہتا ہے وہ اس سے استفادہ کرتا ہے. تو بہت کمپلیکس سچویشن ہے, اور اس کمپلیکس سچویشن میں بعض اوقات اتنا سادہ سا ایک آسان سوال پریشان کرتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ مر رہے ہیں, ان کے کچھ کیوں نہیں مر رہے. تو میں کہتا ہوں یہ سادگی کی انتہا ہے کہ کوئی اتنی سادگی سے پوچھے کہ ہمارے اتنے لوگ مر رہے ہیں, ان کا کوئی کیوں نہیں مر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی کی کمپلیکیشن کا علم نہیں ہے, ہمیں اس سوسائٹی کی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں, بس ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں. اگر آپ دور سے کسی سین کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں بالکل لاجیکل ایک رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ اس سین کو سمجھ نہیں پا رہے. مثال دیتا ہوں, کسی نے کہا کہ صدام حسین جس دور میں زندہ تھا, تو کسی نے کسی افغان سے پوچھا, عراقی سے پوچھا کہ تم لوگ ایک صدام حسین کو نہیں مار سکتے, اگر ایک صدام حسین مار لیتے مشکل حل ہو جاتی. تو اس نے کہا کہ آپ یقیناً عراق کو نہیں جانتے, اس کا مطلب ہے چونکہ آپ کے ذہن میں کتنی سمپل ایکویشن ہے مجھے کہ بھائی ایک ہینڈ گرینیڈ چاہیے صدام حسین کو مارنے کے لیے, تو ہم پاس ایک ہینڈ گرینیڈ نہیں ہے کہ تم اس کو یوں کر کے پھینکو صدام حسین مر جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ کو اس کا مطلب ہے عراق کے بارے میں نہیں پتا. وہ لوگ بم دھماکے کر رہے ہیں شیعہ کمیونٹی کے اوپر, انہوں نے بس کو اغوا کیا اور اس کے اندر سے 18 لوگوں کو مار دیا. کیا ہمارے کسی علاقے کے سامنے کوئی روڈ نہیں گزر رہی, نیچرلی گزر رہی, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, نیچرلی ہے, ہمارے پاس بم نہیں ہے, وہ بھی ہیں, ہمارے پاس بم نہیں ہے جو اپنے جوان نہیں ہے جو اپنے جسم کے اوپر بم باندھ دے اور کسی علاقے میں چلا جائے اپنے آپ کو پھاڑ لے, ایسے جوان بھی ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے, اگر کوئی یہ سوال کرے تو میں کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت سمپل ایک سچویشن ہے, اس سمپل سچویشن میں آپ کا دماغ کہہ رہا ہے ایک لاجیکل ریزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ بم دھماکے کر رہے ہیں, ہم بھی بم دھماکے کر لیتے. اور اب آپ اپنی اسی سمپلسٹی پہ رہتے ہوئے ہم سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے بم دھماکے کیوں نہیں کیے. اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اور اتنا ہی لاجیکل ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, تو پھر فوراً اپنے آپ سے پوچھیے گا کیا یہ ڈھیر سارے لوگ سب بے وقوف ہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس روڈ نہیں ہے, ان کو بس نظر نہیں آتی, ان کو روکنے کی طاقت نہیں ہے, انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا مشکل ہے ان لوگوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچویشن کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کر اور دیکھنے کی کوشش کریں, معاملہ اتنا سمپل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا اس کو کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیشہ اسی طرح سوچیے گا. اسی طرح ایک بہت سادہ کوشچن آتا ہے مجھے کہ پاکستان کی قوم ایک لیڈر پہ متحد کیوں نہیں ہو جاتی. گویا ان کے سامنے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک قوم کا ایک لیڈر ہونا چاہیے, ہر قوم کا ایک لیڈر ہونا چاہیے, پاکستان بھی ایک قوم ہے, اس کا بھی ایک لیڈر ہونا چاہیے. ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے پاس ایک لیڈر ہونا چاہیے, اس پہ متحد ہو جائیں. اگر بات اتنی سمپل ہو تو پھر تو واقعی عجیب سی بات ہے کہ آپ پاکستانی اتنے احمق ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ایک قوم کا لیڈر ہوتا. لیکن اتنی سمپل ہوگی نہیں, آپ کو اپنے ذہن پہ بہت زور دینا ہوگا اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو کمپلیکس سچویشن ہے وہ کیا ہے جس کے اندر اتنا آبویس ریزلٹ نہیں مل رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی پیاسا مر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے اور پانی نہیں پی رہا ہے. تو اگر یہ پانی ہے اور یہ پیاسا ہے تو اس کو پی لینا چاہیے تھا, اگر اتنی سمپل ایکویشن ہے. یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی کمپلیکیشن ہے جو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کمپلیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں سوال اس کمپلیکیشن پر ہو. اتنی سادہ ایکویشن مت بنائیے گا, اتنا سادہ نہیں ہوتا کوئی بھی ایشو. بعد میں آپ کے سوالات سے شروع کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد عجل فرجہ. اچھا جناب سوال ہے, برطانیہ امریکہ اور یورپ کے ظالمانہ نظام سے کیا مراد ہے, اور یہ نظام دنیا بھر پر کیا اثر ڈال رہا ہے, اور یہ سب کس طرح کر رہا ہے؟ صحیح ہے. پس انہوں نے تین سوال کیے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو ہم کہتے ہیں, یعنی پیچھے ان کا ہڈن کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کلیم ہے کہ برطانیہ امریکہ یورپ کا ایک ظالمانہ نظام ہے, اس ظالمانہ نظام سے مراد کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ اچھا اس ظالمانہ نظام سے میں ہمیشہ اب یہ کوشش کروں گا کہ ہر جواب کے پیچھے کوئی اور آگے آنے والا سوال بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں. میں ایک اور سوال ایڈ کر لیتا ہوں, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں اچھا, حتی امکان کوشش کیجئے گا رائٹنگ میں جواب دے دیجئے یا سوال کر لیجئے, ورنہ مسئلہ بن جائے گا. بالکل آپ صحیح کیا کہ آپ نے رائٹنگ میں دیا. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, یہ لوڈ شیڈنگ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ مثلا اب لوڈ شیڈنگ ہمیں ختم کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے میں تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بتا دوں. پاکستان میں جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے انرجی کی, الیکٹریسٹی کی, وہ 20,000 میگا واٹ ہے. 20,000 میگا واٹ ایک رف فیگر میں ہماری ڈیمانڈ ہے, اور ہماری جو سپلائی ہے وہ رف فیگرز کے اندر 14,000 میگا واٹ ہے. 14,000 میگا واٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ون تھرڈ تقریباً ڈیفیسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. ہم ون تھرڈ ڈیفیسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے آن ایوریج 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہ نارمل ہے, کیونکہ آپ کا ون تھرڈ ڈیفیسٹ ہوگا تو 24 آورز میں سے ون تھرڈ آپ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ایوریج اس ملک کے اندر 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی. صحیح. اب اگر کراچی میں 4 گھنٹے ہو رہی ہے میرے علاقے کے اندر, اس کا مطلب ہے کسی کے علاقے میں 12 گھنٹے ہو رہی ہوگی. نیچرل ہے نا یہ تو, ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے, پروڈکشن نہیں ہوئی ہے. پروڈکشن نہیں ہے تو لوڈ شیڈنگ ہوگی. پھر کوشچن ہم موو کرتے ہیں وہاں پر, یہ پروڈکشن کیوں نہیں ہوئی ہے؟ پروڈکشن اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جو پاور ہاؤسز ہیں وہ ڈیزل سے چل رہے ہیں. میں رفلی کہہ رہا ہوں ڈیزل, ظاہر ہے کہ ڈیزل تو نہیں ہوتا اس کے اندر, لیکن وہ بہرحال فیول سے چل رہے ہیں جو فوزل فیولز ہیں. اچھا فوزل فیول میں گیس آپ کے پاس بہت کم ہے, اتنی کم ہے کہ اگر ایک دن سی این جی اسٹیشن کام کرتے ہیں تو اس دن پھر گھروں کے اندر گیس نہیں آتی. صحیح. کراچی میں ایسا نہیں ہوا ہے, پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے, چونکہ پنجاب کی اپنی گیس کی پروڈکشن نہیں ہے. تو گیس اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرواتے ہیں سی این جی کے اندر تو گھروں میں گیس نہیں ہوتی. گھروں میں اگر آپ سپلائی کر دیتے ہیں تو پھر گاڑیوں کو نہیں ہوتی. تو پاور ہاؤسز کے اندر جو بڑی مقدار میں گیس چاہیے ہوتی ہے وہ قطعاً نہیں ہے ہمارے پاس. ایٹ لیسٹ پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اندر ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ساؤدرن ایریاز کے اندر ہے, بلوچستان میں اور سندھ کے اندر. تو یہ گیس کا معاملہ تو اس طرح سے ہے. پھر آپ فیول میں استعمال کریں گے امپورٹڈ ڈیزل استعمال کریں گے, جس کو میں ڈیزل تعبیر کر رہا ہوں, ایکچولی ڈیزل نہیں ہے وہ. تو آپ امپورٹڈ فیول استعمال کریں گے, امپورٹڈ فیول کی جو کاسٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. اچھا اگر آپ اس کاسٹ کے اوپر پر یونٹ پبلک سے ڈیمانڈ کریں گے تو پبلک روڈ پہ آ جائے گی. پبلک کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ پر یونٹ کاسٹ کو فلفل کر سکے اگر آپ فوزل فیول چلا رہے ہیں اس کے اندر. صحیح. تو اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انرجی جنریشن میں جو بھی فرم کام کر رہی ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں وابدا ہے یا پھر ریجنل ڈسٹریبیوشن ایجنسیز ہیں جیسے کے ای ایس سی ہے اور ہیسکو ہے اور دوسری سپلائیز ہیں, تو وہ جو پاور جنریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک باسکٹ آف جنریٹرز ہوتا ہے. تو اس میں سارے جنریٹر جو ہیں وہ گیس پہ نہیں چلتے, سارے جنریٹر ڈیزل پہ نہیں چلتے, سارے جنریٹر جو ہیں وہ ایک فیول پہ نہیں چل رہے ہوتے, کئی فیولز ہوتے ہیں. اس میں مثلا اٹامک انرجی بھی ہے لیکن وہ بہت ہی لو کوانٹٹی میں ہے اس پہ ہمارے پاس. جو ہمارے پاس دوسری سورس ہے جو بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے اور بہت سستی ہے, وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے جو آپ ڈیمز سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہاں پر ایک فینومینا ہے, وہ یہ کہ اگر ایک سرٹن ویدر آتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے, اور اگر پانی کم ہو گیا تو ڈیم صحیح کام نہیں کرے گا اور وہ پھر آپ کو بجلی نہیں ملے گی. اچھا اگر پانی بھی ہے پھر بھی ڈیم ہے تب بھی مصیبت, ون تھرڈ کا ڈیفیسٹ ہے, وہ آپ پورا نہیں کر پا رہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے کہ آپ ڈیم لگائیں اور بجلی بنا لیں, آپ کے پاس پانی بے تحاشا ہے. یعنی میرے پاس دو ریلائبل اسٹیٹسٹکس ہیں اور دونوں کے مطابق پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اندر, جس کو ہم گلگت بلتستان تعبیر کرتے ہیں, ناردرن ایریاز کے اندر ہمارے پاس پاور کی، پاور جنریشن کی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا جو پوٹینشیل ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ بہت ہی کم، 20,000 میگا واٹ. یہ سمجھ لیجیے امریکہ کے کسی بھی اسٹیٹ میں یہ ڈیمانڈ کوئی ایک پاور سیکٹر پورا کر رہا ہوگا اس کا، ایک جگہ سے پورا ہو رہا ہوگا. بہرحال یہ جو پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے 20,000 میگا واٹ، صرف ناردرن ایریاز کے اندر ہائیڈرو الیکٹریسٹی، دیٹ از دا چیپسٹ ون اور دا گرینسٹ ون، اس کی کیپیسٹی 220,000 میگا واٹ ہے. صرف ناردرن ایریاز کے پانی کے اندر بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی، دو ریلائبل سورسز کو لے کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، 220,000 میگا واٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے تو 10 پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور ایک پاکستان کو چلا رہے ہوتے. 11 ٹائمز ہمارے پاس صرف گلگت بلتستان کے اندر ہے. اچھا اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے وہ یہ کہ بھائی آپ نے ڈیم کیوں نہیں لگائے پھر؟ اس کا مطلب ہے پوٹینشیل تو ہے آپ کے پاس، پانی تو ہے آپ کے پاس، آپ نے ڈیم کیوں نہیں لگائے پھر؟ اچھا اب اس کے بارے میں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈیم لگنے کے اندر پیسہ لگتا ہے، ڈیم میں تو پیسہ لگتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اس وقت جو آپ کے پاس بھاشا ڈیم بن رہا ہے، یہ میرا اپنا رف اندازہ ہے، بہت ہی رف تخمینہ ہے، چونکہ ہمارے پاکستان میں ادھر سے ادھر گورنمنٹ فیگر فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں، کبھی ایک فیگر دیتے ہیں کبھی دوسری دیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 سے 15 بلین ڈالر اس پہ لگے گا، 10 to 15 بلین ڈالر. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ فیگر دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، لیکن گورنمنٹ اسکیل کے اوپر یہ فیگر کوئی اتنی بڑی فیگر نہیں ہے اگر اس کو آپ 25-30 سال کے قرضے کے اوپر حاصل کریں اور آپ لگا دیں. تو کیا پاکستان کو دینے کے لیے کوئی ایسی ایجنسی نہیں تھی، انٹرنیشنل ایجنسی، جو یہ اماؤنٹ دینے کو تیار نہیں تھی آخری 40 سال میں؟ کیونکہ آخری 30 سے 40 سال میں آپ نے بڑا کوئی ڈیم نہیں لگایا، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو لینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی ایجنسی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز میں سے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے اور آئی ایم ایف ہے، اور یہ سب ہیں، یہ لوگ تیار نہیں ہوں. اگر آپ کمرشل کنسورشیم نہیں بھی بنا سکیں تو یہ ایجنسیز دینے کو تیار ہو سکتی تھیں، تو اب تک کیا کیوں نہیں؟ اچھا اب مزید کی بات ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسٹیٹسٹکس کی دنیا سے. جس وقت 9/11 کا حادثہ ہوا ہے تو ہمارا جو فورن ریمیٹنس تھا، آفیشیل فورن ریمیٹنس جو باہر سے لوگ بھیج رہے تھے من جملہ برطانیہ سے، وہ 0.7 بلین ڈالر تھا. 0.7 بلین ڈالر یعنی 750 ملین ڈالر تقریباً تھا ہمارے پاس آفیشیل ریمیٹنس جو باہر سے آ رہا تھا بینکنگ چینل کو استعمال کرتے ہوئے. 9/11 کے بعد امریکہ نے اور یورپ نے بینکنگ چینل کے اوپر گرفت کی کہ یہ جو ہنڈی کا بزنس ہے، انلیگل ٹریڈ ہے، بلیک منی، وائٹ منی، یہ سب کچھ، اس کو بند کیا جائے. اس وقت ہمارا فورن ریمیٹنس، آفیشیل فورن ریمیٹنس 12 بلین ڈالر کو ایکسیڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس بہت پیسہ باہر سے آ رہا ہے. اچھا جتنا پیسہ باہر سے آ رہا ہے یہ سب کا سب ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی ہم آج سے 12 سال پہلے 0.7 بلین ڈالر لے رہے تھے ریمیٹنس کے اندر، اس وقت 12 بلین ڈالر سے اوپر لے رہے ہیں، اب بھی کوئی پیسہ نہیں بچ رہا. اس کا مطلب ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ ایشو نہیں کہ پیسہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس گورنمنٹ کو پیسہ استعمال کرنا نہیں آتا ہے. نیچرلی کہ بھائی آپ کے پاس ایکسٹرا اتنا پیسہ آ گیا پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے اس کا ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس ایشو یہ ہے کہ اس کو پیسہ استعمال کرنا نہیں آتا ہے. اچھا اب میں کوشچن کو موو کرتا ہوں اس جگہ کے اوپر، ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ اگر کہیں لینڈنگ ایجنسیز نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا تو وہ تو کسی بھی چیز میں پیسے نہیں دینا چاہیے تھا ان کو، پھر باقی آل فال چیزوں میں کیوں دے دیتے ہیں؟ اصل ایشو آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیشن آپ نے لینا ہے یہ منسٹری آف پاور، واٹر اینڈ پاور نے لینا ہے، اور اگر یہ ڈیسیشن کسی ایجنسی نے، کسی ادارے نے لینا ہے تو وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہے جس نے یہ ادارے، جس نے یہ ڈیسیشنز لینے. اچھا ان بیوروکریسیز کے اندر اور ان منسٹرز کے اندر نااہل لوگوں کی بھرمار پڑی ہوئی ہے، صحیح. اچھا یہ نااہل لوگ آتے کیسے ہیں؟ پبلک تو نہیں لاتی. اب میں آپ سے بالکل ایک سادہ سا سوال کروں گا، زرداری صاحب کو صدر کس نے بنایا؟ آیا پی 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 نے بنایا؟ دوسری پارٹیز کو چھوڑ دیجئے، وہ تو بنانے نہیں چاہتے تھے. آیا پی 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 نے زرداری صاحب کو صدر بنایا؟ قطعاً نہیں بنایا. پھر زرداری صاحب کہاں سے صدر بنے؟ اس کو ہم کہتے ہیں وحی منزل, آسمان کی نہیں دنیا کی, دنیا کی وحی جو آئی تھی اور صدر صاحب بن گئے صدر. اس طرح کی وحی مختلف اداروں پہ آتی ہے نااہل لوگوں کو بٹھانے کے لیے, اور جب وہ وہاں سے آ جائے اور نااہل لوگ بیٹھ جائیں اب اس ادارے نے کام نہیں کرنا ہے. میرا سوال تھا, ان کا سوال تھا امریکہ یورپ برطانیہ کا ظالمانہ نظام کیا ہے؟ وہ ظالمانہ نظام اس طرح سے عمل کرتا ہے, وہ ایک پوسٹ کو جہاں پر کی پوسٹ ہے اور اس سے پورے ملک کا 50 سال کا فیوچر بنے گا, وہاں پہ ایک نااہل آدمی کو بٹھا دے گا. اب آپ لاکھ فریاد کرتے رہیں اس ادارے نے موو نہیں کرنا ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اب الیکٹریسٹی کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب آپ نل ہیں. کیوں؟ آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, آپ کی سروسز کام نہیں کریں گی, آپ کی یوٹیلیٹیز جو پوری سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے, آپ کا پورا ملک آہستہ آہستہ تباہ ہوتا چلا جائے گا, اور آپ کو بہت دیر کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ اب جو تک تباہی پہ پہنچا ہے تو یہ حل نہیں ہوگا. اب منسٹری میں کون لوگ ہیں؟ ڈیڑھ دو سال پہلے میں اسلام آباد میں تھا, نیپرا ادارہ ہے پاکستان کا جو الیکٹریسٹی کے ریٹ کو کنفرم کرتا ہے کہ بجلی کا ریٹ کتنے کا ہوگا, نیپرا. تو نیپرا میں میرے کافی دوست احباب بھی ہیں, تو میں ان کے ساتھ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو منسٹر آف واٹر اینڈ پاور کا بیان آیا جو میں نے کہیں نیٹ وغیرہ کے اوپر پڑھا, تو میں اس میں لکھا تھا کہ 10 مہینے کے بعد پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, 10 مہینے کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو اتفاقا نیپرا کے رجسٹرار میرے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کا نام لے کے کہا کہ فلاں بھائی مبارک ہو, 10 مہینے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, آپ کے منسٹر نے کہا ہے. کہنے لگا کہ سر اگلے 5 سال تک بھی جو ڈیم بننے ہیں اگر وہ سب بھی بن گئے تو ڈیفیسٹ کم از کم 30% رہے گا. اگلے 5 سال میں بھی جو ڈیم بننے ہیں اگر وہ بھی بن گئے تو 30% ڈیفیسٹ سے آپ نیچے نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے اگلے 5 سال تک بھی 30% لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی. اور منسٹر آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ 10 مہینے کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. کہنے لگا یہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایلینز کوئی بجلی سپلائی کر دیں تو ہم وہ پبلک کو دینا شروع کر دیں, ورنہ اگلے 5 سال تک بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایون بھاشا ڈیم بننے کے بعد بھی نہیں ہے, بھاشا ڈیم بننے کے بعد بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت سمپل کیلکولیشن ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ کی الیکٹریسٹی کی نیڈ کتنے پرسنٹ پر اینم بڑھ رہی ہوتی ہے اور آپ نے جو بنایا ہے وہ کتنی کیپیسٹی کا بنایا ہے, اور پھر اس کے اندر پرابلمس. تو وہ ایک چھوٹا سا سوال تھا, میں نے یہ ساری داستان سنا دی آپ کو. بس یہ جو ظالمانہ نظام ہے کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ظالمانہ نظام کہیں پر بھی براہ راست مداخلت نہیں کرتا. یہ ظالمانہ نظام بہت اچھا کام یہ کرتا ہے کہ جب اس کے انڈائریکٹلی مرے ہوئے بندوں کے جنازے پڑے ہوئے تو چیریٹی میں کفن دے دیتا ہے, اور پھر اپنا نام بھی اچھا کر لیتا ہے کہ بھئی ہم نے تو خود کفن دی ہیں ان کو, صحیح. اور یہ نہیں پوچھتا کہ جو مارنے والے تھے ان کی بہت پیچھے جا کر لوگ کون تھے. تو یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر جب پاکستان میں بجلی نہیں ہوگی اور پاکستان بری طرح سے ٹریپ ہو جائے گا تو مختلف ڈونر ایجنسیز کے لوگ آئیں گے اور آپ کو 200 میگا واٹ کے پاور ہاؤسز ڈونیشن میں دے کے چلے جائیں گے کہ دیکھیں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی مشکل ہے تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو جنریٹر مفت میں دے کر جا رہے ہیں ڈونیشن میں. یہ اس طرح سے عمل کرتا ہے. دنیا بھر پہ کیا اثر ڈال رہا ہے؟ بہت اچھا اثر, جو اس کا اثر بہت سامنے سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے کی تقسیم کو, دولت کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی صورت میں جو غریب ہے وہ اپنے ٹریپ سے باہر نہیں آئے گا, اور وہ جو امیر ہے وہ اپنی پوزیشن کو لوز نہیں کرے گا. اس کا جو اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا, بلکہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا, جیسے کہ ہمارے پاس اس کرنٹ ریسیشن کے بعد بھی اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ٹاپ 5% کلاس تھی اس کے اوپر کوئی ڈیمیج نہیں آیا ہے, اور جو اس کے بعد کلاسز تھیں ان سب نے اس ڈیمیج کو برداشت کیا ہے جو ریسیشن کے نتیجے میں آیا. یہ تو صاحب یہ عرض ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے بطور شیعہ ہم ہمیشہ شیعہ معاملات پر تو آواز اٹھاتے ہیں مگر انسانی یا اسلام کی بنیاد پر معاملات پر کیوں خاموش رہتی ہے؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں شیعہ قوم کیوں خاموش رہتی ہے؟ اچھا اس میں ایسا ہے کچھ تو ہماری کوتاہی ہے, کچھ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان معاملات کے اندر, بعض معاملات کے اندر کوتاہی کر دیتے ہیں, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ مطلقاً صحیح بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی اسلامی اصول کی خاطر آواز نہیں اٹھائی جاتی. نہیں, آواز اٹھائی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ قدس کے معاملے کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں جبکہ کنفرم معلوم ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر شیعہ ایشو شاید نہیں ہے, اور وہ کم از کم اسلام کی سطح پر ہونے والا ایک ایشو ہے. یا مثال کے طور پر آپ دنیا کے اندر کہیں اور اگر کوئی ایسی ظالمانہ کارروائی مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے, مثال کے طور پر جیسے بوسنیا ہرزگوینا کے اندر ہوئی تھی, تو معلوم تھا کہ وہ کوئی شیعہ کیس نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بے تحاشا قوم کی طرف سے آواز بھی اٹھائی گئی اور ساری باتیں ہوئیں. ہاں, بعض جگہ کے اوپر ہم آواز نہیں اٹھا پاتے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ جو انڈینجرڈ اسپیسیز ہیں حیوانوں کے, اس کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ مشکل یہ ہے کہ ہم خود انڈینجرڈ اسپیسیز بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, تو ہم بےچارے کہاں سے ان کے لیے آواز اٹھائیں, ہم خود مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر آواز اٹھانے سے پہلے ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس سے بڑے ایشوز موجود ہیں, ان کے اوپر ہم اپنی طاقت کا اظہار کر لیں, وہ شاید ہمارے لیے نسبتاً زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہ بھی ہے جو میں نے پہلے ہی اعتراف کیا کہ قوم کا شعور ابھی اس درجے کے اوپر نہیں ہے کہ وہ ان تمام معاملات کی گہرائی کو سمجھ سکیں, بالاخص جب وہ خود بےچارے پس رہے ہیں تو آپ ان سے بہت زیادہ توقع نہیں کر سکیں گے. یعنی مثلا میں آپ سے کہوں گا کہ کیا ایسا ہوگا کہ فلسطینیوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف کوئی مظاہرہ کیا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ فلسطینی کہیں گے ہم پہلے ہی اسرائیل کے پیچھے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں یہاں بیٹھ کر, یا مثلا بحرینی ہمارے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود ایک مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہاں, اظہار افسوس کریں گے, اگر ہم ان سے ملنے گئے تو اظہار افسوس یقیناً کریں گے. اچھا, اتنا ہم بھی کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ مثلا پاکستانی قوم کو اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ خود اپنے ایشوز کے اندر بہت بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, اور کچھ ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتے بھی ہیں. ہاں, کچھ ایشوز نظر انداز ہو جاتے ہیں, اور مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مثلا جب لیبیا کے اندر قتل عام ہو رہے تھے تو ہماری آواز, عوام نے آواز نہیں اٹھائی. میں نے عرض کیا اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. اچھا, ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری قوم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے آواز اٹھانے کا اثر کس کے اوپر ہوگا, آیا واقعاً کوئی اثر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اگر کچھ سمجھ میں آ جائے کہ اثر ہونے کا چانس ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آواز اٹھا دی جاتی ہے. سب لوگ نہ بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جب وزیرستان کے اوپر امریکہ ڈرون کے حملے کرتا ہے, یا مثال کے طور پر وہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, گرچہ وہ شیعہ ایشو نہیں ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہاں پر یہ کام ہوتا رہے, لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم ہے کتنے لوگوں نے نماز جمعہ کے اندر اس کی مذمت کی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, اور اس طرح سے انسانوں کا قتل عام کرنا امریکہ کی طرف سے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اچھا, اب ایک فائنینشیل ایشو ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آن اے اسکالرشپ ہیئر, آئی ہیو ٹو ریٹرن دا منی انسٹالمنٹ آفٹر مائی ڈگری اینڈس اینڈ گیٹنگ اے جاب. سنس آئی ہیو دس لون ٹو ری پے, کین آئی پلان ٹو گو آن اینی پلگریمیج اور شوڈ آئی ریٹرن دا لون فرسٹ؟ اس میں ایسا ہے کہ جو آپ نے لون لیا ہے, اگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ وائلیٹ کیے بغیر حج پہ جا سکتے ہیں تو آپ حج پہ چلے جائیں, کیونکہ آپ نے اس کی جو پرامس کیے تھے اس کے خلاف کام نہیں کیا. تو آپ مثلا اس نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں دیا ہوا ہے کہ آپ نے لون فرض کر لیتے ہیں کہ 10 سال میں واپس کرنا ہے, اور سرٹن اماؤنٹ آف لون جو ہے وہ آپ ہر سال واپس کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کے پاس موجود ہے جس سے آپ حج کر سکتے ہیں, تو آپ حج کرنے چلے جائیں. ہاں, واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر, یہ حج آپ کا واجب حج نہیں ہوگا جب تک آپ کے سر کے اوپر لون باقی ہے. جب لون ختم ہو جائے گا پھر بھی پیسہ اتنا ہو جس سے آپ حج کر سکیں تو پھر واجب ہو جائے گا, اس سے پہلے آپ مستحب حج کر سکتے ہیں, لیکن وہ واجب کی جگہ کاؤنٹ ہو جائے گا. وہ جو آپ کا سال میں زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے وہ کاؤنٹ اس سے پورا ہو جائے گا. لکھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی دی کرنٹ اکنامک اینڈ سوشل سسٹم آف ویسٹرن کنٹریز ڈیولپنگ ان نیکسٹ 30 ایئرس؟ اولمپک کب ہونے؟ بیس جولائی تقریباً. تو یعنی ابھی تقریباً 3-4 مہینے بعد یہ اولمپکس ہونے. میں تقریباً آپ کو سکون سے کہہ رہا ہوں, سر مور دین 80% اطمینان سے, اس ملک کے اکنامک پلانرز کو نہیں پتا کہ 4 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے. تقریباً سکون سے آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی معلوم ان لوگوں کو, قطعاً ان کو ون سائیڈڈ نہیں پتا. یعنی آپ ایک دفعہ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ڈیڈ کلیئر ہے یہ کاغذ ہے, نہیں ان کو نہیں پتا. یہ ان کو چار مہینے بعد کا نہیں پتا کہ اس اولمپک کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اگر پروبیبلٹیز پر جائیں اس اولمپک کے نتیجے میں یہاں ڈیزاسٹر ہونے والا ہے. صحیح ہے, ان کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے, یہ بھی گیم کھیل رہے ہیں. یہ اچھا, آپ ممکن ہے کہیں گے کہ بھائی اگر یہ گیم ہی کھیل رہے ہیں تو ایک تو یہ اتنی بڑی پاور اور اس کے اتنے بڑے اکنامک پلانرز ہیں, یہ کیا گیم کھیلیں گے؟ میں آپ سے پوچھوں گا آخری ڈیڑھ دو سال میں کیا کیا انہوں نے. میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا ماہ محرم میں تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ کے گیا تھا کہ یہ ڈبل ڈپ ریسیشن ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر قبول نہیں کر رہے. اور میں خدا کا شکر کر رہا تھا کہ چار پانچ دن پہلے وہ انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ ہے. صحیح ہے, یہ کم از کم ڈیڑھ سال سے کلیئر تھا کہ یہ ہے اور یہ قبول نہیں کر رہے تھے. تو یا تو یہ جو انہوں نے کہا 30 ایئرس میں کیا ہوگا, 30 ایئرس تو چھوڑ دیں, یہاں 4 منتھس کے بعد کا نہیں پتا ہے کہ 4 منتھس کے بعد اس ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, کنفرم یہ ہے اگر 30 ایئرس کی بات کرتے ہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ دنیا کا کیپٹل نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے, ابھی آپ فیک کیپٹل کہہ رہے ہیں اس کو, قطعاً 30 ایئرس کے بعد یہ لوگ نہیں ہیں. صحیح ہے, بس اگر کوئی ہم سے پوچھے 30 ایئرس کے بعد ویسٹرن کنٹریز کی ڈومیننس دنیا کے اوپر کس لیول پہ ہوگی, قطعاً نہیں ہے, یہ لوگ ڈومیننٹ نہیں ہے. پھر ان کا بہت برا ٹائم شروع ہو چکا ہے, جو مجھے یقین ہے ان کا بہت برا وقت شروع ہو چکا ہے, اور آپ شاید برے وقت پر غلط جگہ ہے شاید, اور کچھ عرصے تک آپ کے پاس گنجائش رہے گی, ابھی رہے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے بہت دیر کی تو مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس کتنی گنجائش رہے گی, اب آپ کے پاس ٹائم رہے گا کچھ عرصے تک. لیکن یہ ہے کہ یہ بات کنفرم ہے, جس نے بھی یہ کوشچن کیا تھا 30 ایئرس کے بعد کیا, 30 ایئرس کے بعد یہ لوگ ڈومیننٹ نہیں ہیں, ان کے پاس اچھا اس کی بھی دلیل کیا ہے ہمارے پاس, ہے جذباتیت ہے؟ نہیں, بہت سادہ سی دلیل ہے. وہ سادہ سی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دنیا کے اندر اگر کوئی پروفیشن آتا ہے, کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے, تو وہ معمولاً آپ کی یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے آ رہی ہوتی ہے, اور معمولاً ایک ٹیکنالوجی جب فیلڈ میں آتی ہے تو وہ میچور ہو جائے اور وہ کمرشل بینیفٹ کسی کنٹری کو, پوری کنٹری کو دے دے. ایک کمپنی کی بات نہیں ہو رہی ہے, پوری کنٹری کی بات ہو رہی ہے. تو اس کام میں تقریباً 15 سال سے 20 سال لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر جاپنیز نے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کو حاصل کیا, اور بہت اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ عرض کروں کہ سونی کا جو ڈائریکٹر تھا, سونی فرم کا ڈائریکٹر, اس نے اپنی بک کے اندر اس بات پر افسوس کیا اپنی بک کے اندر کہ میں ایک اسٹریٹجک مسٹیک کر گیا, میرے سامنے کیلکولیٹر لایا گیا اور میں جج نہیں کر سکا کہ اس کا فیوچر کیا ہے. لہذا سونی نے کبھی بھی کمپیوٹرز میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اس نے کہا میں نے مسٹیک کی, میرے سامنے کیلکولیٹر لایا گیا تھا اور مجھے جج کر لینا چاہیے تھا کہ فیوچر اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور میں جج نہیں کر سکا, اور میں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیلکولیٹر ایکچولی کمپیوٹر بن گیا, پھر کمپیوٹر سے پرسن کمپیوٹر بنا, پھر اس کے بعد لیپ ٹاپس بنے, اس کے بعد ٹیبلٹ پی سی بنا, اور فیوچر ان کے ہاتھ میں چلا گیا. صحیح ہے, تو یہ اگر کوئی کنٹری کسی صحیح ٹیکنالوجی کو پکڑ لے تو 15 سے 20 سال تک اس کا فیوچر محفوظ ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس وقت انگلینڈ کے پاس انوویشن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو اگلے 30 سال تک مطمئن کر سکے, نہ ان کے پاس ہے نہ امریکنز کے پاس ہے. جہاں تک معاملہ سروسز سیکٹر کا ہے, مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے بلکہ سروسز سیکٹر کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے, تو سروسز سیکٹر کے اندر ہمارے پاس جو کنفرم فورسی کرنے کے لیے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ اولمپیاڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا. اب پتہ نہیں شاید آپ لوگ اس کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں, ہم لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں اگلے 25-30 سال کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے. وہ اولمپیاڈ جو ہوتا ہے وہ 3 میجر فیلڈ میں ہوتا ہے, میتھمیٹکس, فزکس اور کیمسٹری کے اندر. اگر ان 3 فیلڈز کے اندر ایک سرٹن کنٹری یا ریجن کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گولڈن اپنا چانس دکھا رہے ہیں, تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نیکسٹ 30 ایئر کے اندر یہ ریجن جو ہے وہ فلورش کر جائے گا. امریکنز اور یورپینز اس میں فلورش نہیں کر رہے. صحیح, इसका मतलब है इनके अंदर थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डाउनफॉल हो चुका है और यहां पर इनके बच्चे जो है वो अब दुनिया में डोमिनेंस नहीं दिखा रहे। अच्छा, इसी तरीके से और नजदीक का जो एलिमेंट आपको दिखा सकता है, मुमकिन आप उसको इतनी तवज्जो ना दें लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्यादा और नजदीक का ये होता है कि मैनेजमेंट की कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया के अंदर टॉप क्लास की जा रही हैं और किन यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को दुनिया की टॉप क्लास की पोस्ट मिल रही हैं। तो कंफर्म ये है कि लास्ट तकरीबन 5 to 10 years के अंदर जो टॉप क्लास की मैनेजमेंट की पोस्ट जा रही है वो फॉर ईस्ट की यूनिवर्सिटीज के पास जा रही है, फॉर ईस्टर्न इंस्टीट्यूशन के पास जा रही है। दैट इज सिंगापुर ऑन टॉप है इस वक्त। इसका मतलब यह है कि आपके मैनेजर्स आपके हाथ में नहीं होंगे। यानी मुझे याद है मैंने टाइम मैगजीन न्यूज वीक मैगजीन के ऊपर एक टाइटल देखा था, उसमें एक सिंगापुर की क्लास दिखाई हुई थी और सिंगापुर के बच्चे यूं करके झांक रहे थे एक क्लास में से 3-4 बच्चे और उसके ऊपर लिखा था यू आर नेक्स्ट बॉसेस, क्योंकि वो टॉप पर है इस वक्त। अब फ्यूचर किसका है फिर? मैं टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, अब एक चीज रह गई है, आप कहेंगे पैसा किसके पास है? क्या अब ये भी बताऊं कि किसके पास है? कौन से कंट्रीज हैं जो डेफिसिट के अंदर हैं? अमेरिका टॉप ऑफ द लाइन, 15 trillion को टच कर रहा है। यूरोप की जो हालत है वो आपके सामने है। ये लोग सब के सब इस वक्त चाइना से कह रहे हैं काश तुम यहां इन्वेस्ट कर दो। पैसा किसके हाथ में है? चाइना के पास है। मार्केट किसके पास है? यकीनन एशिया के पास है, इंडिया और चाइना के पास है। अब मैं आपको लिस्ट कर रहा हूं, इनोवेशन, सर्विसेज, इंटेलिजेंस, फाइनेंस, मार्केट, कौन सी चीज यहां पर है? और ऐड कर लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी नहीं है। अब क्या रह गया आपके पास? तो इसका क्या फ्यूचर है इस एरिया का? ये इससे मैं कह रहा हूं कि यहां इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको अपना सोचना है। इन्होंने लिखा है कि हाउ यू सी द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ईरान इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इन नेक्स्ट 30 years। अच्छा, ये सारे सवाल 30 years पर हैं। अच्छा, 30 years का मतलब होता है आप स्ट्रेटजी में दाखिल हो गए, सही है? हम लोग जब कंट्री वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो 25 years के बाद हो रही होती है। तो कोई स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट अगर कोई बनता है तो वो 30 years कम अज कम ले रहा होता है। मुझे कन्फर्म पता है कि अमेरिका में कम अज कम एक इंस्टीट्यूट मुझे कंफर्म पता है कि जो 200 इयर्स के लिए प्लान करता है कि अमेरिका को अगर 200 इयर्स के बाद किसी जगह पहुंचना है तो वो क्या करना होगा उसको, ठीक है? तो मतलब इन्होंने कहा कि ईरान 30 इयर्स के बाद, ये जितने मैंने एलिमेंट्स आपके सामने गिनवाए, ये देखिएगा इसमें ईरान की पोजीशन क्या है, इमर्जिंग है या नीचे जा रही है? अगर इमर्जिंग है तो इसका मतलब यह है कि उनका फ्यूचर अच्छा है। पूरी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर दो कंट्रीज इस वक्त, चलिए एक और आपको इंडिकेटर्स करता चलूं, वो शायद आप ज्यादा आसानी से कबूल कर पाएंगे, अलबत्ता मैं उसकी बायसनेस के ऊपर यकीन रखता हूं लेकिन वो इंडिकेटर ज्यादा एक्सेप्टेबल है। वो ये होता है कि दुनिया भर के अंदर जो रिसर्च आर्टिकल्स छपते हैं वो कुछ जर्नल्स के अंदर छपते हैं, क्वार्टरली जिसको हम लोग आप लोग ताबीर फरमाएंगे। ये जो रिसर्च आर्टिकल्स छपने वाले जर्नल्स हैं ये लिस्टेड हैं, ये लिस्टेड है मेडिकल साइंसेज में ये हैं, फिजिक्स में ये हैं, मैथमेटिक्स में ये हैं, केमिस्ट्री में ये हैं। इन सबको जमा करके एक इदारा काउंट करता है कि किस मुल्क का कंट्रीब्यूशन कितना था। पूरी दुनिया के इस्लामी मालिक के अंदर दो मुल्कों का कंट्रीब्यूशन इस वक्त टॉप पर है, ऑन टॉप इस वक्त टर्की है और सेकंड नंबर पे ईरान है और इमर्जिंग ईरान है। इसका मतलब है टर्की बीट होगा, सही है? पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च पेपर के अंदर सबसे तेजी से जिस मुल्क के आर्टिकल्स गिर रहे हैं उनमें ये मुल्क शामिल है, यूके और अमेरिका भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि इनके पास साइंस की इनोवेशन जो बाद में कमर्शलाइज होकर कंपनीज को एज देगी वो इनके पास नहीं है, ठीक है? इस तरह से देखिएगा। अच्छा, ये फिर वही 30 years वाला कोई क्वेश्चन होना चाहिए था लेकिन बहर हाँ बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। हिंदूज के बारे में, कैन वी टच एंड ईट द फूड दे हैव बीन यूजिंग, व्हाट अबाउट द बार मीटिंग्स? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में मैं बहुत अच्छा फैसला नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहां रहता नहीं हूं, मेरे सामने ये इशू आता नहीं है। मैं आपसे इससे बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा हटकर एक जवाब दे देता हूं फ्यूचर के लिए, करंट पोजिशन के लिए। यहां के जो उलमा है वो आप उनसे पूछेंगे भाई मैं बार मीटिंग में जाऊं ना जाऊं, ٹچ کروں یا نہیں کروں. میں آپ کو ایک اور ان ڈیپتھ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. مجھے طالب علم بنے ہوئے 28 سال ہو رہے ہیں. 28 سال میں میں نے فقہ کا ایولوشن دیکھا ہے, یہ ایوالو ہوتی ہے کس طریقے سے. 28 سال پہلے, تقریباً 27 سال پہلے, لگ بھگ 27 سال پہلے ہمارے ایک دوست کو ساؤتھ افریقہ جانا پڑا. 27 سال پہلے آپ سوچیں, ذرا ٹریولنگ کر رہے تھے, وہ ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے. تو انہوں نے, ان کے ذہن میں کوشچن یہ آیا کہ بھائی میں جو ہوں وہ صرف مسلمانوں پہ کام کروں یا غیر مسلمانوں پہ بھی کام کروں. تو وہاں کرسچنز تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرسچنز پر بھی کام کروں گا. تو ان کے سامنے کوشچن یہ آیا کہ میں ان کرسچنز کو انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ لگا سکتا ہوں جس سے میرا ہاتھ نجس نہ ہو, یا میں ان کا دیا ہوا کھانا کھا سکتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے, انڈر اینی سرکمسٹانسز. تو 27 سال پہلے سوال یہ تھا کہ کرسچن نجس ہے, آپ ان سے ہاتھ ملائیں گے آپ کا ہاتھ گیلا ہوا تو وہ نجس ہو جائے گا, آپ ان کا کھانا کھائیں گے تو نجس ہو جائے گا. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ اعتکاف میں تھے یا وہ اعتکاف کا زمانہ تھا, تو وہاں امام خمینی کے دفتر کے ایک نمائندے بھی موجود تھے. تو ان سے ہمارے ان دوست نے خود براہ راست سوال کیا کہ کیا غیر مسلم کے بارے میں کہیں سے کہیں تک فتوے میں کوئی لچک ایسی ہے کہ جس کو استعمال کر کے میں یہ کہوں کہ عیسائی پاک ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہے. یہ 27 سال پہلے تھا. اس وقت تمام مراجع جتنے بھی بڑے میں جانتا ہوں سب کے سب عیسائی کو پاک کہتے ہیں, اہل کتاب کو پاک کہتے ہیں. صحیح. تو ہمیں 27 سال میں کیا ڈیولپمنٹ ملی, وہ یہ کہ کم از کم یہ ہوا کہ اہل کتاب نجس سے پاک کے فتوے میں آ گئے. اچھا یہ آپ نے سن لیا, اب اس کے اوپر ایک ایڈیشن سنیے. علامہ طباطبائی نے اپنی ایک کتاب کے اندر قرآن در اسلام, قرآن در اسلام, اس میں انہوں نے لکھا کہ ہندوؤں کے پاس جتنی اچھی توحید ہے اتنی اچھی توحید دوسرے مذاہب میں شاید ہی کسی کے پاس ہے. اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, دوسرے مذاہب. تو انہوں نے کہا ہندوؤں کی توحید جتنی اچھی ہے. اچھا ہم ہندوؤں کو کیا سمجھ رہے تھے, یہ مشرک ہیں, بت بناتے ہیں, بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, یہ مشرک ہیں. اور اللہ تبارک نے کیا کہا کہ ان کی توحید بہترین توحید میں سے ایک ہے. صحیح ہے. اچھا اب اس کا مطلب ہے اگلے 27 سال میں کیا ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. یہ ہونے والا ہے. صحیح ہے. میں تو مر جاؤں گا آپ زندہ رہیں گے, ہندوؤں کا کھانا کھائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی. تو وہ جو باہر والا انہوں نے کوشچن کیا بھائی ہمیں ہندوؤں کے ساتھ مکس ہونا پڑتا ہے, تو اگر آپ کی ایج اتنی کم ہے کہ آپ 20-25 سال برداشت کر سکیں تو آپ کو یہ مل جائے گا فتویٰ کہ یہ حلال ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ انڈر پروسیجر ہے, انڈر ریسرچ ہے, اور ریسرچ میں بہت حد تک انکلائننگ اب اس بات کے اوپر ہے کہ نہیں ہم ان کے بارے میں اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے تھے, اور ان کی بکس میں توحید ہے جیسے کہ علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ مدت اب نہیں لگے گی, اب بہت زیادہ مدت نہیں لگے گی, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اوپینین میں کچھ نہ کچھ چینج آئے گا, مجھے یوں لگتا ہے. اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا, وہ یہ کہ بھائی یہ کیسی فقہ ہے جو اس طرح سے تبدیل ہوتی رہتی ہے حالات کے اوپر. سوال یہ ہے کہ آیا اجتہاد ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے. اگر اجتہاد ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ریسرچ کی گنجائش موجود ہے. آپ کسی نظریے کسی فکر کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے تھے, بعد میں آپ کو پتا چلا کہ جو آپ کی اوپینین تھی وہ صحیح اوپینین نہیں تھی, آپ کو کچھ اور بھی دیکھنا تھا, یہ وہ چیز ہے. اگلا کوشچن, if someone in his lifetime had circumstances to go for Hajj but now he does not have money for his own, can he take loan from the bank and go for Hajj or take loan from someone? اچھا اگر کسی کے اوپر حج واجب نہیں بھی ہوا تھا, وہ کہیں سے پیسہ قرض لے اور وہ دینے والا اس کو دے دے اور کہے کہ یہ پیسہ تمہارا ہو گیا, اب وہ اس سے حج کر سکتا ہے, اب وہ اس سے حج کر سکتا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ جس نے لون دیا ہے وہ کہہ رہا ہے اتنی مدت تک تمہارے اوپر کوئی obligation نہیں ہے. یہ ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے چاہا, مثلا میرے اوپر حج واجب نہیں تھا, میرے اندر استطاعت نہیں تھی, ایک آدمی میرے پاس آیا اور پریکٹیکلی یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ایک آدمی آیا میرے پاس کہنے لگے کہ میں آپ کو لمبے سفر پہ بھیجنا چاہ رہا ہوں, بہت سال پہلے, بہت نہیں یعنی 12 سال پہلے تقریباً, میں کہا بھائی میں ابھی بہت بزی ہوں، میرے پاس سفر پہ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. کہنے لگا اس میں آپ کی اوپینین نہیں دی جا رہی. مجھے تھوڑا سا اندر سے فرسٹریشن ہوئی، میں کہا یہ ایسا زور زبردستی ہو رہی ہے کہ سفر پہ بھیجا جا رہا ہے اور اوپینین بھی نہیں دی جا رہی. میں نے کہا کہ ایسا مشکل ہے، یعنی میں نے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی خاطر جو مجھے اندر سے برا لگ رہا تھا، میں نے کہا ایسا مشکل ہے کہ آپ مجھے کسی سفر پہ بھیج دیں اور میری اوپینین نہ لیں اور میں چلا بھی جاؤں، اتنا آسان آدمی نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں سر آپ کو جانا پڑے گا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ کیا گیم کرنے والے ہیں. انہوں نے حج کے لیے جو پیسہ چاہیے تھا وہ مجھے گفٹ کر دیا. جیسے انہوں نے وہ پیسہ گفٹ کیا، میرے اوپر حج پہ جانا واجب ہو گیا. یہ ایک اور راستہ صحیح. بس ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میرے پاس حج پہ جانا واجب نہیں تھا، کسی نے مجھے اماؤنٹ گفٹ کر دی اور کہا یہ لیجئے صاحب اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب استطاعت آپ کے پاس آ گئی، مستطیع آپ ہو گئے، اب فوراً آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا، اب آپ کو جانا پڑے گا. صحیح. مگر یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور شرعی عذر ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، آپ نے کہیں سے پیسہ لیا اور اس نے ابلیگیشن نہیں ڈالی آپ کے اوپر واپس کرنے میں، کوئی ابلیگیشن نہیں آپ کے پاس، اتنا سرٹن ٹائم آپ کے پاس گیپ ہے، آپ کے ہاتھ میں پلنٹی آف منی ہے اور آپ اس سے مستطیع ہو گئے کیونکہ آپ کے اوپر ابلیگیشن نہیں ہے، اس نے کوئی ابلیگیشن نہیں رکھی. یہ دو راستے ہو گئے. اگر کوئی اس طرح سے حج کر لے، اس کا حج پورا ہے، اس کا حج پورا ہو جائے گا، اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے جو کوشچن کیا ہے، اس میں ایک آدمی کے اوپر حج آ چکا تھا پھر پیسہ ختم ہو گیا اور وہ حج پہ نہیں گیا. مثلا 2000 میں، سن 2000 میں میرا بزنس بہت فلورش کر رہا تھا، میرے اوپر حج واجب ہو چکا تھا، میں نہیں گیا. سن 2000 کے بعد میرا بزنس ختم ہو گیا، میرے پیسے ختم ہو گئے، لیکن حج میرے اوپر واجب رہ گیا ہے، مجھے اس حج کو کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے کرنا پڑے گا چونکہ یہ حج میرے اوپر واجب ہوا تھا اور میں نے خود اس کو انجام نہیں دیا، تو لون لے کے بھی کرنا پڑے گا. لیکن وہ لون لینے کے بعد پھر شرائط جو اس کی باقی ہوں گی، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ لون کی شرائط کیا رہیں گی اس کے اندر. صحیح ہے. اچھا یہ وہ ایک کوشچن ہے جو بہت بہت پرانا، بہت چلتا ہوا کوشچن ہے. ہم لوگ پروٹیسٹ میں جاتے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ریزلٹ نہیں آتا. سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، کیوں جاتے ہیں؟ ظاہر ان سب لوگوں میں آرگنائزرز نہیں ہوں گے، سب لوگ کہا ہے لیکن سب نہیں ہے، مطلب کئی لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں. کیا پروٹیسٹ کسی مسئلے کا مستقل حل ہے؟ نمبر ایک، پروٹیسٹ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، پروٹیسٹ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتا ہے. ان کو یوں پوچھنا تھا، کیا پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہے؟ ان کو یوں پوچھنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا، کیا پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے ہاں پروٹیسٹ کا فائدہ ہے. تو پھر یہ سوال ایک اور پوچھیں گے، کیا پروٹیسٹ کا کوئی ریشنل فائدہ ہے؟ جس کو میں ان پٹ آؤٹ پٹ کے بیلنس میں رکھوں تو کہوں اس کا کوئی فائدہ ہوا، بالآخر اتنا ٹائم لگتا ہے، روڈ پہ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان پٹ آؤٹ پٹ کے بیلنس میں پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کہوں گا اگر پروٹیسٹ کو لاجیکلی آرگنائز کیا جائے تو بہت فائدہ ہے. اور اگر آپ نے پروٹیسٹ کے کام کو دنیا کے ہر کام کی طرح بے طریقے سے کیا، بے ڈھنگے طریقے سے کیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پروٹیسٹ ایک کارڈ ہے، ہر کارڈ کو اس کی جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے، اور ایک کارڈ اگر بار بار استعمال ہوتا ہے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آپ کو اپنے کام کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جو مذاق میں یوں کہتے ہیں کہ ہم امیر لوگ نہیں ہیں لہذا کپڑا مہنگا خریدتے ہیں، کہتے ہیں ہم امیر نہیں ہیں لہذا ہم کپڑا کیا خریدتے ہیں، مہنگا خریدتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم مہنگا کپڑا خریدتے ہیں. کیوں؟ امیر کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ بار بار کپڑا خریدتا ہے، تو وہ ایک دفعہ خریدتا ہے، سوچتا ہے 3 مہینے پھٹ جائے کوئی بات نہیں، دوسرا خرید لوں گا. لیکن غریب کیا کرتا ہے، ایک دفعہ بےچارہ خرید رہا ہوتا ہے، تو وہ مہنگا کپڑا خریدتا ہے تاکہ لمبی مدت چلے. ہمارے پاس اتنے ٹولز نہیں ہیں جو ہم استکباری نظام کے خلاف استعمال کر سکیں. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹولز بہت لمیٹڈ ہیں، اور لمیٹڈ ٹولز کو بھی اگر اپنی عقل سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو یہ جو لمیٹڈ ٹول ہمارے پاس ہیں، ان کو ہمیں بہت عقل اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ان میں سے ایک پروٹیسٹ ہے. پروٹیسٹ کو بہت طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، ساری کیلکولیشنز ہونا چاہیے، کتنے پروٹیسٹ کرنے کا فائدہ ہے، کتنی پبلک کا پروٹیسٹ میں آنا ضروری ہے. البتہ یہ میرا اصلی جواب تھا، اس کے پیچھے ایک اور جواب ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایشو ایسا آ جاتا ہے جس میں ان پٹ آؤٹ پٹ کا بیلنس نہیں رہتا. صرف ایک کوشچن رہ جاتا ہے، مجھے اپنی شرعی ذمہ داری میں آواز اٹھانی ہے، فائدہ ہو یا فائدہ نہ، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بس بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہوں آپ کی ایک شرعی ذمہ داری ہے. مثلا امام خمینی نے کہا روز قدس میں منانا واجب ہے، نہ بھی آئے کوئی، میں ایک آدمی ہوں، کوئی اثر نہ پڑے، مجھے کرنا پڑے گا، چونکہ انہوں نے واجب قرار دیا، میں ماننے والا ہوں، مجھے کرنا ہے. صحیح، اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ کا کوئی بیلنس نہیں ہوگا، میں صرف یہ دیکھوں گا میری شرعی ذمہ داری ہے، مجھے انجام دینا پڑے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں یہ سوچوں گا کہ میں کس طریقے سے استعمال کروں اپنے اس کارڈ کو کہ وہ پازیٹیولی استعمال ہو جائے. مثلا دھرنے کے، یہ جو دھرنا ہے یہ خود ایک کارڈ ہے، دھرنا دینا یہ ایک کارڈ ہے. دھرنا کیا ہے؟ آپ جا کے سٹ ان کرتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. بہت طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، کس جگہ کرنا ہے، کتنی دیر کے لیے کرنا ہے، کتنی پبلک کو ساتھ رکھنا ہے، ڈیورنگ دھرنا کیا کرنا ہے، بڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس سے بینیفٹ کیسے لینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس کارڈ کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بس پوٹیس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً فائدہ ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، اور طریقے سے استعمال کریں گے تو اس سے بہت بینیفٹ لے سکتے ہیں. ہاں، بہت اچھا کوشچن ہے. کیا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس پر کوئی قوم کلچرلی اور ریلیجیسلی یکساں ترقی کر سکے؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کلچر میں بھی ترقی کرے، ریلیجن میں بھی ترقی کرے، اور یہ دونوں ترقیاں برابر برابر کی ہوتی رہیں؟ اس کا ایک ہڈن کوشچن ہے، ایک ہڈن اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا ہڈن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو قوم کلچر میں ترقی کرتی ہے وہ ریلیجن میں پیچھے رہ جاتی ہے، جو ریلیجن میں ترقی کرتے ہیں وہ کلچر میں پیچھے رہ جاتے ہیں. میں اس میں ایک اور فیکٹر بھی اضافہ کر دوں، وہ انڈسٹریز، فائنینس، مانیٹری ویلتھ، پولیٹیکل پاور، ان سب کو بھی دیکھ لیں. صحیح ہے؟ تو ابھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قوم تمام سیگمنٹس کے اندر ایک ساتھ ترقی کرے؟ یہ ہو سکتا ہے. میں کہوں گا کہ اگر دین کامل ہو تو ہو سکتا ہے، اگر اس کا ریلیجن پرفیکٹ ریلیجن ہو تو یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہی ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے یا تو اس کا دین ناقص ہے، یا اس نے اپنے دین پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا. بس اگر دین کامل ہو اور یہ دین کامل کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہوں، تو تمام سوسائٹی کے تمام پارٹس کو ایک ساتھ ترقی کر لینا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھا ہے پاکستان کے جنرل بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں، عمومی حالات میں، ملت جعفریہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یعنی پاکستان کی صورتحال، سیاسی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہماری جوڈیشری ہمارے ایگزیکٹو کو ڈسمس کرتی ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر ایک جملہ استعمال کر کے اس کو ریسٹور بھی کر دیتی ہے. صحیح ہے؟ تو ہمیں سوال کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو تم نے ڈسمس کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا کہ ڈسمس کرنا تھا ایک مصلحت کی خاطر، اور ریسٹور کرنا تھا ایک اور مصلحت کی خاطر. صحیح؟ یہ پاکستان کا پولیٹیکل سیناریو ہے. اس میں ملت جعفریہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک وہ ہے جو ہونا چاہیے، انہوں نے بہت اچھا کیا لکھا ہے کیا ہونا چاہیے. ہونا ہی چاہیے تھا، ہمیں پاکستان کا محافظ بن جانا چاہیے تھا، ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس ملک کو ہمارے وجود سے ترقی مل جانی چاہیے تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے بنانے میں ہم نے بہت انویسٹمنٹ کیے، اس پر ہماری بہت ساری ریسورسز لگی تھیں. تو جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ ہمیں پاکستان کے مسائل میں، پاکستان کو بنانے والا ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم نے اس کے بننے میں ایک رول پلے کیا تھا، تو اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کی پروگرس کے اندر بھی ہمیں رول پلے کر لینا چاہیے تھا. اگر اس کے اندر کوئی سیگمنٹ خراب ہو رہا تھا تو اس کو ہمیں تھوڑا سا امپروو کر لینا چاہیے تھا. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ ہم اس رول سے نیچے آئے، ہم نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میں نے غور کیا ہے تھوڑا بہت کہ لاسٹ 60 ایئرز میں ہم نے پاکستان میں کیا کیا ہے. آپ یقین فرمائیے، آفیشلی ہم نے جب بھی کوئی ڈیمانڈ کیا، صرف ایک کام ڈیمانڈ کیا جو ہمارا نیچرل رائٹ تھا، جس کو ہمیں ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کسی ملک میں جاؤں، اس کا فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں، اور میں وہاں جا کر کہوں کہ مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے. یہ آپ کا نیچرل رائٹ ہے، اس کو آپ مانگ کیوں رہے ہیں؟ یہ آپ کا نیشنل رائٹ ہے. ہم نے 60 سال میں صرف ایک ڈیمانڈ آفیشلی اوپر بھیجی ہے, وہ کیا ہے؟ ہمیں عزاداری کی اجازت دی جائے. بھائی یہ ہمارا نیشنل رائٹ ہے, ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں, کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے اس ملک کے اندر. اگر فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں اور ہمارے پاس اس کی سٹیزن شپ موجود ہے تو اس کے اندر ہمارے دینی جذبات کے اظہار کے لیے گنجائش موجود ہے. اب ہم جاتے ہیں دوسروں سے کہتے ہیں کہ جو رائٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے ہمیں وہ دیا جائے. ٹھیک ہے بات, یہ تو آپ کو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, نیشنل رائٹ ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ مطالبہ ہی نہیں کر رہے, اس کے علاوہ آپ مطالبہ ہی نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی فنڈامنٹل مسٹیک کر رہے ہیں. اور اس مسٹیک کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے سیاست میں, پاکستان کی اقتصاد کے اندر جو بھی ہمارا رول ہے وہ ابھی تک ویگ ہے. ہمیں بھی نہیں معلوم کیا رول ہے ہمارا. ہمیں اس رول کو پازیٹیولی پلے کرنا تھا تاکہ ہم اس کے لیے بہتر بن سکتے. دوسرا کوشچن اور امپورٹنٹ ہے, انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے, ملت جعفریہ کے اتحاد کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. نہیں لکھا ملت جعفریہ متحد ہے یا نہیں ہے, ملت جعفریہ کا اتحاد مثال کے طور پر کیوں نہیں ہو رہا. انہوں نے لکھا ہے پاسبلٹیز کیا ہیں. صحیح, پاسبلٹیز ہیں. پاسبلٹیز میں جو ایک پاسبلٹی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اگر ملت جعفریہ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ملت جعفریہ ہے چھٹے امام کے ماننے والے ہیں اور ان چھٹے امام کی تعلیمات کیا ہیں, تو اس قوم کو متحد بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. بس اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ اس کی پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس قوم کی آئیڈینٹیفیکیشن کو اس کی ٹرو آئیڈینٹیفیکیشن میں تبدیل کر لیں. اگر یہ واقعی جعفریہ ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے چھٹے امام کی تعلیمات کیا ہیں, اور ان تعلیمات پر اگر یہ عمل کر رہے ہوں تو ان کے اندر اتحاد ایجاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے کسی بھی صورت میں لمبی مدت میں ہمیں یہی کرنا پڑے گا. لمبی مدت میں جو کام کرنا پڑے گا وہ یہی ہوگا, وہ یہ کہ ہم اپنے قوم کے اندر وہ صحیح دین اجاگر کریں, جگا دیں جس کے یہ ماننے والے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ رزلٹ حاصل ہو سکے گا. فرق ہے تو روشن ڈالیں. بعض کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کربلا میں دفن کریں, اس کا اثر کچھ میت پر ہے یا نہیں. یہ جو آخری بات تھی میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے صحیح, پہلے ایک دو بچے شور کر رہے تھے, اب زیادہ بچے شور کر رہے ہیں, اللہ بہتر کرے گا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ بات کہ کربلا میں دفن ہونے کا اثر ہے یا نہیں ہے, ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کربلا میں دفن ہونا چاہیے, اس امکان کے ساتھ کہ وہ اس کے لیے پروویژن بھی رکھ کے جائے. پھر ایسا نہ ہو کہ سب کا سب وہ پسماندگان پہ چھوڑ کے چلے جائے کہ اب تم جانو تمہارا کام جانے, اس کو تم کیسے کرو گے, اس کا پروویژن بنا کے چلا جائے. تو یہ اچھا ہے. ایک ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے بنائے ہوئے ہیں. آیت اللہ دستگیر نے بھی اس روایت کو کہیں پہ نقل کیا, بیان کیا, اور ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں. مثلا کن مردوں کو کہاں منتقل کرتے ہیں؟ تو اس میں کہنا ان کا یہ تھا کہ جو لوگ سید الشہداء کے سچے چاہنے والے ہیں خدا ان کے اجساد کو کربلا پہنچاتا, اور جو کربلا کے اندر بسنے والے سید الشہداء کے چاہنے والے نہیں ہیں ان کے جسموں کو کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہنچ جانا چاہیے وہاں پہنچاتا. تو یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ سمبولک ہے, لیکن بہرحال اس طرح کا کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ اجساد منتقل ہوتے ہیں. بس میں ایک اور بات سوچتا ہوں, اگر میں یہ وصیت کر کے مر جاؤں کہ مجھے کربلا میں دفن کریں, شاید اس اظہار محبت پہ ثواب ملے, لیکن اگر میں اہل نہیں ہوا تو کیا میری ڈیڈ باڈی وہاں رہے گی پھر؟ اگر وہ روایت صحیح ہے تو اور میں اہل نہیں ہوا, اندر وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو لوگ یہاں پہ دفن کرنے سے بچتے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے پاکستان میں دفن کرنا چاہیے, یہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں پھر کہوں گا اس لوکل ایشو کے لیے میں مناسب آدمی نہیں ہوں. اس لوکل ایشو کے لیے جو یہاں کے ریزیڈنٹ علماء ہیں وہ زیادہ مناسب لوگ ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ یہاں کی سوسائٹی کی ڈائنامکس کیا ہیں, رولز کیا ہیں, اور یہاں پر دفن ہونے سے کیا پازیٹو نگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس سوال کا جواب دیں, یہ زیادہ بہتر بات ہوگی. Because do you think bringing back gold standard in currency is better than current system like Ron Paul says? हाँ, मेरा अपने ख्याल है कि हम किसी भी मजबूरी की वजह से न सिर्फ गोल्ड सिस्टम पे, शायद बाटर ट्रेड के ऊपर वापस जाएंगे. मेरा अपना ही ख्याल है. मैं ऐसी मिसाल में अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है कि ईरानियों के ऊपर जब ये एम्बार्गो लगा और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, तो वो अब कोई दुनिया का बैंक उनके बैंकिंग सिस्टम को कबूल करने को तैयार नहीं हो रहा. और यानी इसकी पीक ये थी, गौर से देखिएगा इसको, यूएई ने ईरानी बैंक के स्विफ्ट कोड को डिनाई कर दिया. यूएई ने, फिर बाद में मैंने सुना रिलैक्सेशन दे दी, स्विफ्ट कोड को डिनाई कर दिया. यानी मसलन मैं अगर पाकिस्तान हबीब बैंक में यहां से पैसा भेजना चाहता हूं तो मुझे स्विफ्ट कोड यूज करना होगा. यूएई ने ईरानी बैंक के स्विफ्ट कोड को कह दिया कि ये आइडेंटिफाइड कोड्स नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने बैंक्स को बाहर निकाल दिया. अब बैंक्स को बाहर निकाल दिया, अब ट्रेड कैसे होगी? कोई एलसी नहीं खुलेगी, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी. तो ईरानियों ने यह कहा कि भाई हमें एलसी ट्रांजेक्शन चाहिए ही नहीं. आप क्या करें, आप बाटर ट्रेड के ऊपर आ जाए, हम आपको तेल देंगे, आप हमें गंदुम दे दें, मामला खत्म. सही. अच्छा, ये काम हर उस वक्त होता है जब करेंसी की वैल्यू अनआइडेंटिफाइड हो जाए. मसलन 1930 में जब रिसेशन आया था तो करेंसी की वैल्यू अनआइडेंटिफाइड हो गई थी. क्योंकि अनआइडेंटिफाइड करेंसी हो जाती है तो फिर जिस चीज की वैल्यू आइडेंटिफाइड हो उससे ट्रेड शुरू हो जाती है. मिसाल के तौर पर बोलेविया के अंदर, और जो मुझे याद आता है बोलेविया के अंदर, ब्राजील के अंदर भी हाइपर इन्फ्लेशन रहा है. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि पर एनम 100% से ज्यादा इन्फ्लेशन है. यानी आज ये चीज अगर 10 रुपए की है तो अगले साल इस टाइम के ऊपर ये 20 रुपए की हो जाएगी, तो हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाते हैं. और ये भी मुझे याद है कि बोलेविया के अंदर एक टाइम आया था जब, इसको जरा सा कबूल कर लीजिएगा दिल संभाल के, पर वीक हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था. पर वीक हाइपर इन्फ्लेशन था, यानी इस चीज की कीमत आज 10 रुपए है, एक हफ्ते बाद 20 रुपए, उसके अगले हफ्ते 40 रुपए. ठीक है, सेम केस जिम्बाब्वे में भी रिपीट हुआ था, जिम्बाब्वे में भी हुआ था. नतीजा ये हुआ था कि करेंसी के ऊपर जो डिजिट थे वो पढ़े जाने के काबिल नहीं रहे थे, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स वहां पर आ गई थी. ठीक है, तो ये जिन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाता है, उन जगहों के ऊपर फिर आप बाटर ट्रेड के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू आइडेंटिफाइड वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, मेरा अपना ये ख्याल है, जहां तक मेरा जहन कहता है मुझे, कि दुनिया को इस इकोनॉमिक रिसेशन के किसी ना किसी लेवल पर जाकर बाटर ट्रेड पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्कों की जो करेंसी की वैल्यूज हैं वो अनआइडेंटिफाइड हो जाएंगी. और उस सूरत में सिर्फ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स रह जाएंगे, जैसे गोल्ड है या मिसाल के तौर पर इस टाइप की चीजें. तो ये कहना कि ये बात सही है या नहीं है, मेरा अपने ख्याल है कि सही है, बल्कि इससे ज्यादा दूर जाना पड़ेगा. हमारी मजबूरी भी बन जाएगी ये कि हम गोल्ड को इतनी वैल्यूज देंगे. बस आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, और ये टाइम मुसलसल नजदीक आ रहा है, मुसलसल नजदीक आ रहा है, ये देखते रहिएगा करेंसीज डिवैल्यू हो रही है नहीं हो रही है, या उनकी वैल्यू अनआइडेंटिफाइड हो रही है नहीं हो रही. तो ये यूरोप के अंदर ये स्टेज तकरीबन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर हो गया कि उनको पता है ये करेंसीज अब रिलायबल पीसेस नहीं है, कोई इनके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा. अच्छा, इसकी एक निशानी ये होती है कि उन कंट्रीज की बोरोइंग रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बोरोइंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसकी एक छोटी सी मिसाल जो थी वो आपको ग्रीस के अंदर नजर आई थी. यूरोप का जो सिस्टम है उसके अंदर लगभग 14% से ऊपर अगर कोई लोन पे करे, 14% से ज्यादा अगर कोई इंटरेस्ट पे करे तो वो अचीवेबल नहीं है यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अंदर. हमारे मुल्क में तो बहुत आसानी से अचीवेबल है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई है. ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बैंक्स दे रहे होते हैं लोगों को वो मामूलन 20% के ऊपर दे रहे होते हैं, मामूलन 20% के ऊपर दे रहे होते हैं. और आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो तकरीबन 42% के ऊपर दे रहे होते हैं, 42% इंटरेस्ट के ऊपर दे रहे होते हैं. पर मंथ 2.5% होता है, तो वो एट दी एंड जाकर उनको 42%, क्योंकि कंपाउंड भी होता है वो. तो यूरोप के स्टैंडर्ड्स में 14% से ज्यादा अगर कोई आपको प्रॉफिट चाहिए तो जो देने वाला आपको देगा वो फ्रॉड करेगा आपको. क्यों? नॉर्मली वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर पाएगा जिसमें सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आपको 14% दे और उसका बिजनेस रन करे. सही है, ग्रीस ने इसको टच कर लिया था. یونان نے اس کو ٹچ کیا تھا کہ وہ 14% کے اوپر جا رہے تھے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں یہ جنک ہے, جنک ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فضول چیز کے اندر انویسٹمنٹ کر ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یورپین کرنسیز جنگ کی طرف گئی تھیں اور کم از کم ایک کنٹری جو تھا وہ چلا گیا تھا. صحیح. لمبی مدت میں اگر یہ ہونے لگے تو لوگ کیا کرتے ہیں, پھر کرنسیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے بلکہ وہ کوئی اور آلٹرنیٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کی جگہ. اچھا, اب آلٹرنیٹ میں جب میں کرنسی کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر شیئرز بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر گورنمنٹ کے جو سیکورٹی بانڈز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. آلٹرنیٹ میں سیکنڈ آلٹرنیٹ آتا ہے آپ کے پاس منرلز, اور جو جیسے پریشس منرلز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے گولڈ, پلٹینم اور فلاں فلاں ان کے اندر. اچھا, اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر یہ بھی کولیپس کرنے لگے تو پھر آپ کس میں کرتے ہیں؟ تو پھر آپ کرتے ہیں نوادرات کے اندر. مثلا آرٹ پیس, تو یہ 5 ملین پاؤنڈ کا یہ آرٹ پیس ہے, اس میں نوادرات میں کیا جاتا ہے, چونکہ ان کی ورک جو ہوتی ہے وہ ہنڈریڈ آف ایئرس پہ ہوتی ہے, ایک دو سال کے اوپر نہیں ہوتی. فائنلی یہ ہوتا ہے کہ نوادرات کی قیمت پے کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہتا, سوری, نوادرات کو بیچنے والا باقی نہیں رہتا, چونکہ وہ جس قیمت پہ بھی خریدتا ہے وہ سوچتا ہے یہ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی, تو وہ بیچتا ہی نہیں ہے پھر. صحیح ہے. یہ فائنل کولیپس ہوتا ہے, یہ فائنل کولیپس ہوتا ہے. ادھر آ کر پھر آپ پہ بارٹر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اسے تھوڑا پہلے شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو جس دن آپ گولڈ کی پرائس کو بہت شوٹ ہوتا دیکھیں, آپ کا الارم بج جانا چاہیے, اور جیسے ہی شوٹ ہونے کے بعد نیچے گرتے دیکھیں, اس کا مطلب ہے پانی سر پہ سے گزر چکا ہے, گولڈ کولیپس کرنے والا ہے. بس آپ کے سامنے دو لیول آئیں گے. ایک دفعہ ہوگا کرنسی کی ویلیو اوپر جاری ہوگی, اس کا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا, کرنسی کی ویلیو نیچے جاری ہوگی. ایک حد تک تو اوپر نیچے جانا صحیح ہے. کرنسی کی ویلیو بہت نیچے جا رہی ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیل بج گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک کنٹری کی نہیں, بہت ساری کنٹریز کی کرنسی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے, اس کے ساتھ اسٹاک نیچے جا رہا ہے, اس کے ساتھ گورنمنٹ بانڈ نیچے جا رہا ہے. اچھا, ایک بیچ میں ایک اور لیول آتا ہے, اس کو بھی میں بتا چلوں. ایک ٹائم آتا ہے کرنسی نیچے جا رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ بانڈ اوپر آ رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ بانڈ اوپر آ رہا ہوتا ہے, کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ لوگ کرنسی کے اوپر ریلائی نہیں کر پا رہے ہوتے, تو گورنمنٹ کے سیکورٹی بانڈ کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ سیکورٹی بانڈ اوپر جا رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ بانڈ پیک کو ٹچ کرنے کے بعد نیچے آ رہا ہوتا ہے, گولڈ اوپر جا رہا ہوتا ہے. پھر گولڈ پیک کو ٹچ کر کے جب نیچے آنے لگتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فل ڈیزاسٹر, کیٹاسٹرافک ریزلٹس آنے والے ہیں. اس وقت گولڈ پیک پہ جا رہا ہے, گولڈ پیک پہ جا رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ پیک کو ٹچ کرے گا, اور جس دن نیچے آنا شروع ہوا اور دھڑام سے بیٹھا, وہ پھر کیٹاسٹرافک ریزلٹس دے گا, بہت برا دن ہوگا, جس کو آپ لوگ ڈومز ڈے کہتے ہیں, کیا کیا کہتے ہیں, سب اس دن ہو جائے گا. گولڈ کتنا اوپر جائے گا, یہ بڑا کوشچن ہے. اچھا, اس میں ہوا یہ کہ جب ایرانیوں نے بارٹر ٹریڈ شروع کیا تو گولڈ کی ویلیو اور بڑھ گئی, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ایرانی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تیل کے بدلے میں گولڈ لینے کو تیار ہیں. صحیح ہے. یہ یعنی مشکل یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ خود پش کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے اپنی مصلحتوں کی خاطر. مثلا یہ جو یورپ نے ان کے اوپر پابندی لگائی, اس نے ایران کو پش کیا کہ وہ بارٹر ٹریڈ کی طرف چلا جائے, اس کا مطلب ہے ان کی کرنسیز اور بیٹھ جائیں گی اب اس میں, اور انہوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں کی خاطر اس کام کو کیا تھا. تو یہ اپنی موت کو اپنے ہاتھوں دعوت دے رہے ہیں, خود بخود ایسا ہو رہا ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. بار اچھا, اب یہ کوشچن نہیں ہے, یہ پوری کاپی ہے. اب اس میں پڑھنے میں بہت ٹائم لے گا, اس لیے میں اس کو ابھی رکھ دیتا ہوں کہ ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے. ابھی ہمارے پاس 4:10 ہے. دیکھا ہے پاکستان میں کیا شیعہ کا حل لبنان کی طرح ہے, کہ ہم حزب اللہ کی طرح گروپ بنا کر اپنا دفاع کریں, یا ہماری سچویشن الگ ہے؟ ہماری ڈیموگرافکس لبنان سے بہت مختلف ہیں. ہمارے ڈیموگرافکس کا لبنان سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. اگر لبنان سے کسی کا مقایسہ صحیح ہو تو وہ عراق ہے, ہم نہیں ہیں. ان کا مقابلہ دونوں کا صحیح ہے. اگر آپ عراق کو دیکھیں, نارتھ میں کردستان, سینٹر میں سنی پاپولیشن, اور ساؤتھ کے اندر شیعہ پاپولیشن. اور اگر آپ لبنان چلے جائیں تو وہاں پر بھی سین کو آپ تقریباً ایسے ہی پائیں گے, اسی طرح بٹا ہوا, اور ساؤتھ میں شیعہ ہیں کہ جو اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں. کم سے کم ہم ایسے نہیں ہیں, ہم بہت بکھرے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میں صرف کراچی کی مثال دوں گا. کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے اوپر ہے, 15 ملین سے اوپر ہے, اس 15 ملین میں ہم لوگ اراؤنڈ 3 ملین ہوں گے، اور وہ 3 ملین کس بری طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں یا اچھے طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں خدا جانتا ہے. بہت کم ریجنز ایسے ہیں جن کو ہم فلی کنسنٹریٹڈ شیعہ کہیں گے، وہ بھی پیچز کی صورت میں. تو یہ لبنان نہیں ہے، کم از کم ہرگز نہیں ہے. لکھا ہے what are the merits and demerits of taking loan from world bank. world bank سے آپ لون لیں، merits demerits کیا؟ بہت لمبا کوشچن ہے، بہت لمبی داستان ہے. چلیے میں دو صرف اس کے پہلو عرض کرتا چلوں. ایک طریقہ سوچنے کا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ لگانا چاہتا ہے، کمانا چاہتا ہے. میرے پاس آئیڈیا اور ٹیکنالوجی ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ ملے گا تو میں پیسہ لے کے استعمال کروں گا، اپنی آئیڈیا ٹیکنالوجی کو کمرشلائز کروں گا، میں بھی کماؤں گا، وہ بھی کمائے گا، میرے امپلائیز بھی کمائیں گے اور اکانومی کا پہیہ گھومے گا. یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کے چانسز موجود ہیں، اس کو ہم مضاربہ کہتے ہیں اور مختلف اس کے اندر ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، میرے پاس انوویشن بھی نہیں ہے، اور ایک مجھے قرضہ دینے کو تیار ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ خود مجھے بھی خرید لے گا واپسی میں، چونکہ معلوم ہے میں پے بیک نہیں کروں گا، میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، میرے پاس انوویشن بھی نہیں ہے، کام کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے مجھے. آپ اس کی مثال کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیجئے گا، پاکستان کا کرپٹ بیوروکریسی باہر سے آنے والے لونز کے تقریباً 80% کو خود کنزیوم کرتی ہے، تقریباً 80% کو خود کنزیوم کرتی ہے، 20% پروجیکٹس میں لگتا ہے. اب اس کو پیسے بھی واپس کرنے ہیں، اس کے اوپر لون بھی واپس کرنا ہے، اپنی پبلک کو دینا بھی ہے، اور یہ ساری کام چند سالوں کے اندر انجام دینے، اور 80% کھایا جا چکا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ لون کی خاطر دیا گیا ہے، یہ لون کسی پولیٹیکل بینیفٹ کی خاطر دیا گیا ہے. یہ ورلڈ بینک کا کیس ہے، ورنہ کوئی کمرشل لون دینے والا اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ 80% لون یا 70% لون کہیں بیچ میں ہی ختم ہو جائے، اور جو پروجیکٹ جس کے لیے لون لیا گیا ہے اس کے اوپر 20-30% خرچ ہوگا. یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا، اور یہ برداشت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ یہ لون پولیٹیکل بینیفٹس کی خاطر اور پولیٹیکل انٹرسٹ کی خاطر دیے جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں، پاکستان نے جتنے بھی ورلڈ بینک سے لون لیے ہیں، اب میں ان میں سے کسی ایک ادارے کے بارے میں کنفیوز ہو رہا ہوں، یا آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے، ان میں سے کسی ایک ادارے کے ساتھ جتنے بھی لون لیے ہیں ان سب کی جو بھی ٹرمز پوری کی ہیں، مطلب 5 سال میں ہم واپس کریں گے، ایک اسکیم کے تحت لون لیا گیا ہے، 5 سال اس کی مدت ہے، 5 سال میں یہ ہوگا، صحیح ہے، آج تک کبھی ان میں سے کسی ایک ادارے کی رپورٹ ہے، آج تک کبھی پاکستان نے وہ کام پورا نہیں کیا ہے، صحیح ہے. ان میں سے ایک ادارے کی رپورٹ تھی میرے پاس، اس میں یہ تھا کہ پاکستان ہماری انسٹیٹیوشن کا وہ کلائنٹ ہے جس نے آج تک کبھی بھی اپنی اسکیم کو اینڈ تک نہیں پہنچایا ہے، صحیح ہے. آپ ایک دفعہ کسی بینک سے لون لیں اور اس کی اسکیم کو اینڈ تک نہ پہنچائے، پھر دوسری دفعہ لون لے کے دکھا دیں اور یہ پھر بھی دے رہا ہے، آپ سمجھ لیں کیوں دے رہا ہوگا. How does media affect our daily life? If it does, how could we get away from it? میرے خیال میں آخری راستہ جو مجھے پتا ہے وہ یہ کہ آپ you must get away from it. بس یہی ایک راستہ، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں پتا، ٹھیک ہے. اچھا یہ افیکٹ کیسے کرتا ہے؟ بہت سادہ وہ یہ ہے کہ میں ابھی آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ ایک سیٹرڈے ایک کلاس ہو رہی ہے، سیٹرڈے اسکول کی ایک کلاس، جیسے ہمارے یورپ امریکہ مشہور ہے، سیٹرڈے اسلامک سینٹر ہے، وہاں پہ ایک کلاس ہو رہی ہے، اور اس کلاس کے اندر ایک صاحب آئے ہیں بہت خوبصورت بہت اچھے لباس پہنے ہوئے، داڑھی بالکل صاف کی دی ہے، صحیح ہے. اور ایک صاحب آئے ہوئے ہیں میری طرح اول جلول سے لباس پہنے ہوئے ہیں، شکل میں بھی اچھے نہیں ہیں، اور داڑھی بہت اچھی کی ہوئی ہے انہوں نے. بچے کس سے پسند کریں گے؟ بچے خود بخود اس پہ اٹریکٹ ہو جائیں گے جس کی شکل صورت اچھی ہوگی، جس کے کپڑے اچھے ہو جائیں گے، یہ میڈیا ہے. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لگے ہاتھوں میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیٹرڈے اسکولز میں پڑھانے والوں کے اوپر اچھی طرح سے غور کر لیجیے گا، کہیں ہمارے بچے ہائی جیک نہ ہو جائیں، ہم لوگ مارے جائیں گے. ہم نے ایک اسکول کھولا، پرائمری لیول کا اسکول تھا، 5-6 سال پہلے کھلا، ہر سال ایک کلاس بڑھاتے ہوئے اب ہم کلاس 7 تک آئے. سارا اسٹاف خواتین پر مشتمل ہے، تقریباً 70 فیکلٹی ہے، 850 اسٹوڈینٹس ہیں اس کے اندر، 65-70 ہمارے پاس فیکلٹی ہے. پہلے دن سے ایک کوشچن آیا ہے، وہ یہ کہ آیا ٹیچرز کو پردہ کروانا ہے؟ اگر کوئی بے پردہ ٹیچر پڑھانے آ جائے تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے، آپ کو پروٹوکول سیٹ کرنا ہے. پہلے دن سے طے کیا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ ٹیچر کے لیے پردے دار ہونا ضروری ہے، بے پردہ کوئی ٹیچر ہماری کلاس میں نہیں پڑھائیں گی. صحیح ہے، یہ طے ہو گیا. اچھا اب ایس او پی بننا ہے، ایس او پی بننا ہے ہائرنگ کا. صحیح، اس میں کمیٹی کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی ایپلیکینٹ کوئی آئے ہیں، انہوں نے اپنا سی وی دیا ہے، اپلائی کیا ہے اسکول کے لیے، اور وہ بے پردہ آئے ہیں، اب پروسیجر کیا ہے؟ نمبر ایک، کیا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بے پردہ ایپلیکینٹ آئے اس کے نام کو اسٹک کیا جائے، اس سے کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا، آپ واپس جائیں. نمبر دو، انٹرویو لے لیا جائے فارمیلٹی کے طور پہ اور نیچے اسٹک کر دیا جائے کہ بھائی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو واپس بھیج دو. نمبر تین، اس کو بے پردگی کے عالم میں کچھ وقت پڑھانے کی اجازت دے دی جائے، بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. نمبر چار، کمیٹی جج کرے کہ یہ واقعا پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر پردہ کرے گی تو اس کو رکھ لیا جائے، اور پردہ نہیں کرے گی تو نہیں رکھا جائے. یہ بات کے کوشچنز ہو گئے. اچھا ایک اور کوشچن ہے، مجھے کہ یہ جو ٹیچرز پردہ کریں گی، اگر اسکول آرز کے بعد پردہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے، اگر اسکول آرز کے بعد وہ پردہ نہ کرے اور ہم اس سے کہیں کہ نہیں آپ نے اسکول آرز کے بعد بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ نے جو مجھے پیسے دیے ہیں وہ 5 گھنٹے کے دیے ہیں، 24 گھنٹے کے پیسے نہیں دیے ہیں، تو آپ مجھ پہ کیسے زور لگا سکتے ہیں کہ میں اس کے بعد پردہ کروں یا نہ کروں؟ صحیح. اچھا ہماری ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر ہماری خواتین نے اسکول آرز کے باہر پردہ نہیں کیا اور ہمارے بچوں نے دیکھا کہ میری میڈم اسکول میں پردہ کرتی ہیں اور باہر وہ دیکھو کس طریقے سے پھر رہی ہیں، تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ بچہ اس ٹیچر سے کم از کم جو چیز سیکھے گا وہ منافقت ہے، کہ مجھے منافق ہونا چاہیے، دکھاؤں کچھ اور اندر کچھ اور. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور کوشچن ہے، مجھے کہ اگر آپ نے ٹیچرز کو باؤنڈ کیا کہ وہ اسکول آرز کے بعد بھی پردہ کریں، اس باؤنڈنگ کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس نمبر آف اپلیکیشنز کتنی ہوں گی، اور کس اسٹف کو آپ اپنے اسکول میں پڑھانے کے لیے ہائر کر رہے ہوں گے؟ آیا وہ اکیڈیمکس میں اور اپنی ایکسپرٹیز میں اس لیول پر ہوں گے کہ آپ دوسرے اسکول سے مقابلہ کر سکیں؟ تو کیا آپ یہ قربانی دینے کو تیار ہیں؟ ہم نے قربانی دے دی، ہم نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمیں 6 ٹیچرز چاہیے، ہمیں پردے دار چاہیے، اور جب انہوں نے فارم لیا تو اس فارم پہ لکھا تھا کہ آپ کو اسکول آرز کے بعد بھی پردہ کرنا ہوگا، اور یہ پالیسی اتنی سخت ہے کہ اگر ہمیں رپورٹ ملی کہ آپ نے اسکول آرز کے بعد پردہ نہیں کیا تو آپ کو اگلے ہی دن فارغ کر دیا جائے گا. صحیح ہے، ہمارے خیال میں میڈیا کا اثر اتنا برا ہو سکتا ہے، ہم اس کا رسک نہیں لے سکتے. میں آپ کو بس آخری ایک اور بات بتا دوں، چلو میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں، اسکول میں جب کبھی جاتا ہوں وزٹ وغیرہ کے اوپر، میں کہتا ہوں اسکول میں چند پارٹس ہوتے ہیں ہر اسکول کے اندر، ایک اس کا کریکولم ہوتا ہے، ایک اس کی فیکلٹی ہوتی ہے، ایک اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں آپ فیکلٹی اپنی لاؤ، مینجمنٹ اپنی لاؤ، بلڈنگ بھی اپنی لاؤ، مجھے صرف نوٹس بورڈ دے دو، میں آپ کے بچوں کو بگاڑ لوں گا. صرف نوٹس بورڈ مجھے دے دو، میں بچوں کو بگاڑ لوں گا. کیوں؟ اس انوائرمنٹ کے غلط ہونے کی وجہ سے. صحیح، اب یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ ایک انوائرمنٹ ہے. صحیح ہے، اور آپ اس غلط انوائرمنٹ کے ہوتے ہوئے فیکلٹی، سلیبس، بلڈنگ، مینجمنٹ کچھ بھی کر لیں، وہ انوائرمنٹ آپ کو بگاڑ دے گا. اچھا اب یہاں سے وہ کوشچن شروع ہوئے ہیں جو ہمارے اسپیچز کے شروع ہونے کے بعد لکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سے وہ پوائنٹس آ رہے ہیں, وہ پوائنٹ پہلا آنا شروع ہوا ہے جو اسپیچ کو دیکھتے ہوئے, جو اب تک کے آنسرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے. اچھا, ان کوشچنس کی تعداد بھی کم نہیں ہے, یہ ہے. ابھی اگر میں ان تمام کوشچنس کو جواب دوں گا تو میرا ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم کم از کم بھی آدھا گھنٹہ لگا دیں گے اور, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں یہیں پہ ختم کر لینا چاہیے چونکہ چار بج گئے ہیں سے, یا ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے. میں ایک اور آپشن کے طور پہ لیتا ہوں, 15 منٹس ہم زیادہ سے زیادہ اور چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. میں بھی اپنے سر پہ گرمی احساس کر رہا ہوں ابھی بھی, تو آپ بھی یقیناً گرم ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. بولنے والوں کو احساس کم ہوتا ہے اور مجھے ہو رہا ہے, اس کا مطلب آپ کو بہت زیادہ ہو رہا ہوگا. تو اس لیے کہ میں اس کو 15 منٹس تقریباً اور کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. انہوں نے لکھا ہے کہ یو ڈسکس اباؤٹ گروتھ آف فار ایسٹ اینڈ ڈکلائن آف یورپ اینڈ یو ایس, ویئر ڈو یو سی پاکستان یوزنگ آل دوز انڈیکیٹرس. ہمارے پاکستان میں خوبی یہ ہے کہ یہ موسٹ ان پریڈکٹیبل کرکٹ ٹیم رکھتا ہے. جیف بائیکاٹ اس کے بارے میں بہت کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کی کرکٹ ٹیم دی موسٹ ان پریڈکٹیبل کرکٹ ٹیم ہے, صحیح ہے. اور میرا اپنے خیال ہے پورا پاکستان ایسا ہی ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے کوئی چلا دے تو اس کا فیوچر بہت عجیب ہے. اس قوم کے اندر پوٹینشیل بے تحاشا ہے, اسی خاطر ساری سپر پاورز اس کے اوپر محنت کرتی ہیں, کیونکہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر پوٹینشیل بے تحاشا ہے. اور اگر اس کو ستیاناس ماننے پر آ گئے تو پھر یہ پوری مشین ہے تباہی کی, صحیح ہے. تو اگر کوئی پاکستان کی پوٹینشیل کو استعمال کرنے دے اور یہ چل پڑے صحیح راستے کے اوپر, میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں. ہمارے پاس ایک پورٹ ہے کراچی, ایک پورٹ ہم نے بعد میں بنائی پورٹ قاسم, اور ایک پورٹ اور تھی جو 40 سال سے ایجنڈا میں ہے کہ بننی ہے, کہ جو گوادر پورٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ گوادر پورٹ مشرف کے زمانے میں بننا شروع ہو گئی, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے, کچھ اس کے برتھس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, یہ ایجنڈا کتنا پرانا ہے؟ یہ ایجنڈا کم از کم بھی 40 ایئرز بیک انڈر ڈسکشن تھا. میں آپ سے ریکارڈ کے تحت بات کر رہا ہوں, کم از کم 40 ایئرز بیک انڈر ڈسکشن تھا کہ گوادر کو پورٹ بننا ہے, صحیح, اور ہم نے نہیں بنائی. اچھا, گوادر کو پورٹ اگر بننا تھا تو اس سے پہلے ایک روڈ بننی تھی, اس سے پہلے ایک روڈ بننی تھی جو کراچی سے گوادر تک جائے. اچھا, اگر کراچی سے گوادر روڈ بن جاتی تو گوادر کے بعد وہ جاتی سیدھا ایرانی سٹی چابہار کی طرف, اور ہم ایران کے ساتھ 700 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ جاتے کراچی سے, جبکہ ابھی ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے, پہلے ہمیں کوئٹہ جانا پڑتا ہے, پھر کوئٹہ سے تافتان جانا پڑتا ہے, اور وہ راستہ جہنم سے کم نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کتنا گرم ہے, کیسا رف ہے, یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے. اور اگر یہ کوسٹل روڈ بن جاتی تو کراچی سے 700 کلومیٹر کے اوپر آپ ایران پر ہوتے, آپ مزے سے کوسٹل لائن کے اوپر سفر کر رہے ہوتے اور آپ ایران پہنچ رہے ہوتے بہت کم وقت میں, صحیح ہے. یہ روڈ کیوں نہیں بنی اور وہ پورٹ کیوں نہیں بنی؟ 40 ایئرز تک یہ کام نہیں ہو پایا. اچھا, کیا روڈ بنانے کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی؟ تو ہمارے پاس تو ایک اور مصیبت ہے. ابھی آنے سے میں چند دن پہلے ایک یونیورسٹی کے اوپر گفتگو کے لیے ایک فورم بنایا گیا, اس فورم میں ہمیں بھی بلایا گیا, تو وہاں پر ایک صاحب نے بہت اچھی ایک مثال دی, بہت اچھی مثال انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کے بالکل اسٹارٹنگ میں لگائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً 400 سال پہلے شیر شاہ سوری نے روڈ بنائی تھی جس کو ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں, 400 ایئرز بیک, اور وہ جی ٹی روڈ اس وقت کے روڈ کنسٹرکشن اور اس انجینئرنگ کی فیلڈ کا میریکولس پارٹ تھا کہ یہ روڈ کیسے بنی تھی. 400 سال پہلے جی ٹی روڈ بنی تھی, عظیم الشان روڈ تھی, سینکڑوں کلومیٹر کے اوپر گزر رہی تھی اور رف ایریاز میں سے گزرتی ہوئی اپنے کام کو کر رہی تھی, صحیح. یہ ہم نے بنائی تھی لوکل انجینئرز نے. اس وقت ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, جبکہ یورپین کنٹریز کے پاس اس وقت بھی یونیورسٹیز تھیں, ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی اور ہمارے لوکل انجینئرز نے کام کیا تھا, صحیح ہے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے جبکہ ہمارے پاس دسیوں انجینئرنگ یونیورسٹیز تھیں, ہمیں صرف کراچی سے اور لاہور کے درمیان ایک موٹر وے بنانی تھی تو ہمیں کورینز کو بلانا پڑ گیا, اور ان کو ہم نے 30 سال کا ٹھیکہ دیا کہ تم 30 سال کے ٹھیکے پر یہ روڈ ہمیں بنا کے دے دو. صحیح ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہماری اکیڈیمک اور ہماری پریکٹیکل لائف ان دونوں میں ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. نہیں, رشتہ خراب ہو گیا. کیا وہ جو گوادر کوسٹل ہائی وے تھی اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی؟ چلو فرض کرو, میں ایزیوم کرتا ہوں کہ نہیں تھی. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موٹر وے کے بننے کے بعد سے اب تک بہت ساری موٹر ویز لوکل انجینئرز نے بنائی ہیں. لوکل انجینئرز نے بنائی ہیں. کیا ہمارے پاس اس روڈ کو بنانے کے پیسے نہیں تھے اگر ہمیں باہر سے بنوانی تھی, یا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی اگر ہمیں اندر سے بنوانی تھی؟ اگر اندر نہیں بھی تھا تو کم سے کم اتنے پیسے تو تھے کہ ہم وہاں سے روڈ بنوا لیتے, ہم نے کیوں نہیں بنوائی؟ صحیح. اب بہت سادہ سے جواب, میں نے اتنا اس کو کمپلیکیٹڈ کیا. وہ یہ کہ وہ جو ریجن ہے وہ مکران ریجن ہے. صحیح. اور اگر آپ کولڈ وار کی اسٹریٹجیز کے اوپر غور کریں, کولڈ وار کی اسٹریٹجیز کے اوپر, تو اور آپ افغانستان سے ایک پرپنڈیکولر گرائیں جو عربین سی کو ٹچ کرتا ہو, تھیوریٹیکل پرپنڈیکولر افغانستان سے گرائیں جو عربین سی کو ٹچ کرتا ہو, تو اس ایریے سے گزرتا تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو رشینز کو الیگزینڈر نے, الیکشنز کو ان کا جو کنگ تھا 1890 کے قریب, اس نے نصیحت کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم کو رشیا سپر پاور دیکھنا ہے تو تمہیں ہاٹ واٹرز تک پہنچنا پڑے گا. رشینز کو ہاٹ واٹرز تک پہنچنے کے لیے افغانستان آنا تھا اور نیکسٹ لیول پر اس ریجن سے گزرتے ہوئے ہاٹ واٹرز یعنی عربین سی تک پہنچنا تھا. اگر وہ عربین سی تک پہنچتے تو ان کو دو بہت بڑے بینیفٹ ملتے جس کو امریکہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. لہذا اس زمانے میں انہوں نے ایک ڈاکٹرین دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ریجن ہمارا کورٹ یارڈ ہے, اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں کرنا, یہ ہمارا کورٹ یارڈ ہے. صحیح ہے. دو بینیفٹ جو رشینز کو ملنے تھے وہ یہ تھا کہ ان کے جو سمندر تھے وہ 6 مہینے سے زیادہ فریز رہتے تھے نارتھ مونی کی وجہ سے. اگر ان کو ہاٹ واٹر کی سپلائی مل جاتی بحیرہ عرب سے تو ان کو ایک ایسا پورٹ مل جاتا جو کبھی فریز نہیں ہوتا تھا, 12 مہینے وہ رننگ میں رہتا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پرشین گلف کے سر پہ پہنچ جاتے اور پرشین گلف سے اس وقت دنیا کا 40% کروڈ آئل گزر رہا تھا, تو وہ امریکی کی گردن یہاں سے پکڑ لیتے اور اس کو فوراً وہاں پہ سرنڈر کروا دیتے. صحیح. امریکہ نے ان دو کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا یہ ہمارا کورٹ یارڈ ہے, یہاں سے نہیں گزرنا. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ یہاں انہوں نے بیلسٹک میزائلز لگا دیے, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز انہوں نے یہاں پہ لانچ کر دیے. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ وہ اوپن سیکرٹ ہے جو تھرڈ ورلڈ کے بعد, کولڈ وار کے بعد سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ میزائلز لگے تھے. صحیح. اور اس کے اوپر بہت سارے پروفس, آپ خود سب سرچ کر لیجئے تو آپ کو مل جائے گا. انہوں نے یہاں پہ میزائل لگا دی. جیسے ہی انہوں نے یہاں پہ میزائل لگایا, یہاں پر سویلین کی انٹری جو تھی وہ تقریباً بین ہو گئی. سویلین انٹری بین ہونے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ پورٹ بنے اور پورٹ پہ روڈ بنے اور روڈ سے ٹرالرز آ رہے ہو جا رہے ہو, اس کی کوئی پاسبلٹی باقی نہیں رہی. ایک ملک کے پورٹ نہ بننے کا کتنا سال ضائع ہوا ہے کولڈ وار میں؟ 40 ایئرز. اس کی کاسٹ کون پے کرے گا؟ کس نے پے کیے؟ صحیح ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پاکستان کا نہیں معلوم کتنا اچھا فیوچر ہے, لیکن مشکل یہ کہ یہ سب ہو رہا ہے. اچھا اب اس کے میں سے یہ میں ایک اور کوشچن ہے, میری ہمت اب ختم ہو رہی ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان ختم ہو جائے گا؟ بھائی آپ کہیں گے بھائی اتنی بری بری خبریں ہو گئی تو کیا پاکستان ختم ہو جائے گا؟ میں نے افریقہ میں ٹریولنگ کی ہے اور پاکستان سے گرے پڑے کتنے ہی ملکوں کو چلتے دیکھا ہے. یہ بھی چلے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ بھی چلے گا. ابھی لوڈ شیڈنگ 8 آورز تھی, پھر لائٹ 8 آورز آئے گی, زیادہ زیادہ یہ ہوگا. صحیح ہے. لبنان میں سول وار ہوئی تھی 15 ایئرز اراؤنڈ بیروت کے اندر. اس 15 ایئرز کی سول وار کے نتیجے میں الیکٹریسٹی کے پولز بھی ختم ہو گئے تھے, پولز بھی نہیں تھے. صحیح. پورا بیروت پھر بھی چل رہا تھا. کیسے چل رہا تھا؟ جنریٹرز پہ. صحیح. بہت غلط مستقبل ہوگا تو یہ ہوگا کہ ہم جنریٹرز پہ چلیں گے. صحیح. اپنے اپنے لوکیلٹیز بنائیں گے. ابھی اگر آپ نے ریسنٹلی سفر کیا ہو زیارت کا, تو آپ نے مثلا نجف شاید آپ گئے ہوں, کربلا گئے ہوں, تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا ہوگا, یا شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو زیارت میں. ظاہر ہے کہ آپ بہت زیادہ غرق ہوئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہو کہ گلیوں کے اندر پول کے ساتھ ساتھ 40-50 تار چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات 40-50 بھی کم کہہ رہا ہوں، 100-100 تار بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ تار کس کے ہیں؟ یہ بھائی اگر بجلی کے کھمبے کا تار ہے تو 5 تار 6 تار 10 تار اس سے زیادہ تھوڑی چلتے ہیں. یہ جنریٹر کے وائرز ہیں جو لوگوں کو سپلائی دے رہے ہیں، صحیح، لوکل جنریٹرز ہیں جو اپنے اپنے ایریاز کے اندر لوگوں کو سپلائیز دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، وابڈا جیسی ایسوسی ایشن ہوتی ہے جو، یا جو آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کے پاس ایک باسکٹ ہوتا ہے بجلی کی جنریشن کا، تو اس میں کوئی ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہوتی ہے، کہیں پر اس میں اٹامک ہوتی ہے، کہیں پر اس میں ڈیزل کے اوپر بیس ہوتی ہے، کہیں پر گیس پہ بیس ہوتی ہے. تو اس کا جو باسکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پر یونٹ کاسٹ اس کی بہت کم ہو جاتی ہے، چونکہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی بہت سستی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو، اگر یہ نہ ہو اور آپ پیور ڈیزل پہ چلاتے ہو تو ایک یونٹ بجلی کا 20 روپیز سے اوپر جائے گا. کرنٹلی ہم لوگ 13 روپیز پے کر رہے ہیں تو ہماری یہ حالت ہے، صحیح، یہ ہوگا، ابھی بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں، جہاں تک میں ظاہر جاتا ہوں کراچی میں، تو مجھے بہت اچھی طرح، دوسرے شہروں کے اندر بھی یہی ہے، تقریباً ہر گھر نے یو پی ایس لگایا ہوا ہے یا جنریٹر لگایا ہوا ہے. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یو پی ایس یا جنریٹر، اس کا مطلب ہے آپ کی پر یونٹ الیکٹریسٹی کی کاسٹ 20 روپیز سے ایکسیڈ کر رہی ہے، صحیح ہے. یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو گرڈ سے الیکٹریسٹی نہیں مل رہی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. اس وقت جتنی بھی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں اس پلاننگ پر بن رہی ہیں کہ گرڈ سے آف گرڈ ہو کر کم از کم 10 گھنٹے تو ہمیں چلانی ہے آف گریڈ، کم از کم 10 گھنٹے. میں خود ہاؤسنگ اسکیم بنا رہا ہوں اور اس ہاؤسنگ اسکیم کے اندر کم از کم پلاننگ یہ کر رہا ہوں کہ مجھے گریڈ پر 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہنا ہے، 12 آورز سے زیادہ گریڈ کے اوپر نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ مجھے پتا ہے نہیں ملنا ہے مجھے، تو میں بلا جمع لوگوں کو دھوکے میں کیوں رکھوں. تو مجھے آف گریڈ کم از کم 12 آورز کی پلاننگ کرنی پڑے گی. یہ ہوگا. لیکن سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جنریٹرز کے اوپر بننے والی بجلی سے انڈسٹریز چلنے لگیں تو پھر جو پروڈکشن آئے گی اس کی کاسٹ کیا ہوگی، اور اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے پبلک کتنی رہ جائے گی، تو پھر مارکیٹ کا کیا ہوگا، اور وہ پھر پوری چین جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. بہرحال آپ لوگوں کی بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے. اور یہ بہت بڑا سوال، وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت بہت بڑا کوشچن مارک باقی ہے. تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کبھی اور ان باتوں میں سے کچھ کو ڈسکس کریں گے. آپ کے صبر و تحمل سے سننے کا بہت شکریہ. خدا انشاءاللہ توفیقات نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.